بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سورت آل عمران جس کا موضوع تھا اللہ کی توحید کا اثبات اور رد مسیحیت، مسیحیت کی بنا شبہات ستہ پر تھا اور اس کو رد فرما کر ستہ اقوال زرین پیش فرمائے. عیسیٰ علیہ السلام نے رفع سما سے قبل دنیا میں 33 سال گزارے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور ان کی ابدیت پر کہ وہ اللہ کے بندے، پیغمبر اور بشر تھے، 33 نقطے بیان فرمائے. عیسیٰ علیہ السلام کے عجائب معجزات اور خوارق عادات بیان فرما کر اس نظریے کا رد کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ میں الوہیت کی شان پائی جاتی تھی اور ہر لمحے عیسیٰ علیہ السلام سے ابدیت ثابت فرمائی. علماء یہود اور نصارہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیغامات اور عیسیٰ علیہ السلام کے اقدامات بابت توحید خداوندی مسخ کیے تھے، ان کے قبائح بیان فرمائے کہ تم ناحق جھگڑتے ہو، تکفیر بلایات کرتے ہو، محاجب بالباطل کے مرتکب ہو. ابراہیم علیہ السلام جو کہ ابو انبیاء بنی اسرائیل ہے، ان کی طرف انتساب، یہودیت یا نصرانیت کا کرنا ابراہیم علیہ السلام پر تہمت ہے. اور تفصیل کے ساتھ ان کا کتمان حق، تلبیس الحق بالباطل، اسلام کے خلاف ان کی سازشیں، ان کی بددیانتی، ان کا حسد اور کینہ، ان کی اپنی باتوں کو خدائی باتیں کہنے کے تہمت اور کذبات. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے تاکید کی ہے کہ کسی اور کو نہ ماننا، صرف میرا پوجا کرنا. ما کان لبشر ان یوتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. عیسیٰ علیہ السلام اور خدا کے کسی نبی کو یہ شان نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے اپنا پوجا کرائے. ولیکن کونوا ربانیین، وہ تو اللہ کی عبادت سکھانے آئے تھے. بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. یہ تو کفر ہے کہ میری عبادت کرو. ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون. اور تاریخی عہد و میثاق، تاریخی عہد و میثاق کہ اللہ نے تمام انبیاء اور مرسلین سے عالم ارواح میں یہ عہد و پیمان لیا ہے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اور تمام انبیاء نے یہ اقرار کر لیا ہے. کیا اسلام کے مقابلے میں کوئی اور دین بھی چل سکتا ہے؟ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تَعَمَّ وَكَرَهُمْ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. اور اصل دین کی دعوت ضروری ہے. قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا. یہی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے خاندان کا مذہب ہے، بلکہ موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء کا یہی پلیٹ فارم ہے. لا نفرق بین احد منہم، ہم تمہارے جیسے تو نہیں ہے کہ ایک کو مانے ایک کو نہ مانے. ونحن لہ مسلمون، اسلام چھوڑ کر کہیں اور جانا. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. اگر کسی نے دنیا میں اپنے عقیدے کی اصلاح نہیں کی اور ایمان قبول نہیں کیا تو قیامت کے دن اس شخص کے لیے اتنی بڑی سزا ہوگی کفر کی وجہ سے کہ اگر اس زمین کو سونے سے بھر دے ایمان کے نہ لانے کا جرمانہ پیش کر کے. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. یہ ایسا فدیہ قبول نہیں ہوگا. اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين. تمہاری کوئی ایک تہمت ہے؟ ایک پیغمبر کو بھی نہیں چھوڑا. یعقوب علیہ السلام پہ تہمت لگائی کہ انہوں نے اور موسیٰ علیہ السلام نے شریعت موسیٰ کے اندر اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام کیا ہے. اس کی تاریخ بتائی اور ان کی تکذیب کی. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل ولا نفسی من قبل ان تنزل التوراۃ. توریت تحریف کے باوجود صداقت کا نظارہ پیش کر رہی تھی. قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین. اور پھر مضمون کا خلاصہ، اور مضمون کے خلاصے میں تین باتیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی یاداشت، کیونکہ یہ اس شبہ کا رد ہے کہ یہ پیغمبر اور اس کے اصحاب ابراہیم علیہ السلام کے مخالف ہے، تو جواب دیا. قل صدق اللہ فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اور دوسرا شبہ یہ تھا کہ یہ پیغمبر اور ان کے اصحاب آداب کعبہ نہیں کرتے. جواب، ان پر تو حج فرض ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور دو باتیں اور ارشاد فرمائی. ایک تو سختی سے منع کیا کہ آیات اللہ کو کیوں نہیں مانتے ہو، اور دوسرا یہ کہ دین خداوندی پر لوگوں کیوں آنے نہیں دے رہے ہو. لما یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ. یہ یہود کی اور عیسائیوں کی پرانی سازش ہے کہ اول تو دین نہیں مانیں گے اور ثانیاً دین سے روکنا ان کا خاص طریقہ ہے. پوری دنیا کے اندر مذہب پر جتنی پابندیاں ہیں وہ عیسائیت کی وجہ سے. ہندوستان کے اندر بھی جب متحدہ ملک تھا تو مسلمانوں پر جتنی سخت پابندیاں تھیں وہ عیسائیوں کی وجہ سے. دوسرا کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو دین کی طرف نہ آنے دیں. جب اہل دین کو قسم قسم کی تکلیفیں دیں تو خود بخود لوگ دین سے پھر جاتے ہیں، کیونکہ لوگوں میں ابتدائی طور پر اس قدر تحمل مشقت نہیں ہوتا، وہ خوف و ہراس دیکھ کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لم تصدون عن سبیل اللہ، مفسر نے لکھا ہے کہ یہاں پر سبیل اللہ سے مراد قرآن کریم ہے. الداعی الی سبیل اللہ، تو جو لوگ درس قرآن سے تصویر سے منع کرتے ہیں یہ بھی یہود اور عیسائیوں کے ایجنٹ ہیں، وہیں سے تنخواہ لے رہے ہیں. بعض ایسے رہبان بھی ہیں جو خود پڑھ چکے ہیں لیکن چونکہ ان کے کذب اور دروغ گوئی کی یہاں سے رد ہو جاتا ہے، اس خوف و خطر کے لیے اپنے بعض متعلقین کو درس سے منع کرتے ہیں کہ جی وہاں مت جاؤ. یہ یہود کی یاداشت اللہ پیش کرتے ہیں کہ یہ کام نیا نہیں ہے، ان کے آبا و اجداد نے بھی کیا ہے. قل یا اہل الکتاب، اے کتابیو، لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے، یعنی دین اسلام سے اور قرآن سے. من آمن تبغونها عوجا، جو سیدھا ہونا چاہتے ہیں تم ان کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو. وانتم شہداء، اور تم بھی کہلاتے ہو اہل اللہ. ہم اللہ بغافل عما تعملون، پھر مسلمانوں کو اصل پند اور نصیحت کہ ایسے لوگ جو تمہیں دین سے روکتے ہیں ان کی بات نہ ماننا. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ تو ایسا ہوا جیسے کسی کے کہنے میں آ کر کے تم کفر کر گئے ہو. قرآن کریم کے بیان سے اور اس کی تفسیر سے رک جانا ایسا خطرناک ہے جیسے کسی کے کہنے میں آ کے آپ ایمان چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ ایمان چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں. دو بنیادیں قائم ہیں، قرآن اور سنت. وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. پھر مسلمانوں کے لیے ایک لائے ہے عمل کہ زندگی دین کے مطابق گزارو. اتقوا اللہ حق تقاتی، تاکہ انجام بالخیر ہو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور یہ کام تب ہوگا جب تمہاری ایک جماعت و تنظیم موجود ہو. واعتصموا بحبل اللہ جميعا، تنظیم کی نشانیاں کیا ہیں؟ ان میں ایمان ہوگا اور تقوی ہوگا. اور تنظیم کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر. الخیر هو الکتاب والسنہ، الخیر هو التوحید والسنہ. ویامرون بالمعروف، معروف سے مراد سنت. وینہون عن المنکر، اور روکتے ہیں بدعات سے. یہ جماعت کا یہ کام ہوگا. اولئک هم المفلحون، جو جماعت توحید خداوندی بیان نہیں کرتی یا سنت کا اہتمام نہیں کرتی وہ تفرقے کا شکار ہو جائے گی. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. توحید اور سنت پر قائم رہنے والی جماعت، اس کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. قیامت کے دن ان کے چہرے روشن ہوں گے. یوم تبیض وجوہ، اور جو مبتدئین ہیں ان کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے. وتسود وجوہ، اور ان کا انجام بد ہوگا. مسلمانوں کو ایک بار پھر دعوت الی اللہ کی ترغیب اور یہود نصارہ کا ذم کہ انہوں نے سب سے پہلے خدا کو جو ناراض کیا ہے تو انہوں نے امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑا، جس کے بعد وہ ذلت کے شکار ہو گئے اور انبیاء کے قتل کے مرتکب ہو گئے. لیکن اہل کتاب میں بھی چند افراد، پانچ چھ افراد حق پر قائم ہیں اور ان میں صفات کمال کی موجود ہے. دین کے مقابلہ کرنے والوں کا انجام ایسا ہے جس طرح تیز و تند ہوا کے اندر آگ کا بگولا یا برف کا ایک تودا گرے اور ان کی تیار فصلوں کو اور لہلہاتی کھیتیوں کو ہلاک کر ڈالے. اسی طرح کافر کے اعمال دین کے مقابلے میں صفر ہے. ایسے لوگوں پر کبھی اعتماد نہ کرنا چاہیے کہ ان کو رازدار بناؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یالونکم خبالا. وہ بعد میں دشمنی ظاہر کرنا تو رہنے دو. قد بدت البغضاء من افواہ، بارہا ان کے منہ سے دشمنی ظاہر ہوئی ہے، مسلمانوں کے خلاف، طالبان کے خلاف، مجاہدین کے خلاف، توحید و سنت کے خلاف ان کے پروپیگنڈے آئے دن کے چلتے رہتے ہیں. اس سے بچنے کا علاج وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, اگر تم ثابت قدم رہے اور پرہیزگار رہے, لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. سورۃ بقرہ کے اندر مجاہد کی تربیت فرمائی تھی اوصاف عشرہ سے, پانچ اعتقادی اور پانچ عملی. سورۃ آل عمران میں اس مجاہد کو جو تربیت جنگ کی لے چکا ہے میدان میں اتار رہا ہے. ایک رنگ تو اس کو پہلے دکھایا ہے بدر کا, قد کان لکم آیت فی فئتین التقطا, فئت تقاتل فی سبیل اللہ وفئت کافرۃ, ایک جماعت ایمان والوں کی ہے اور ایک جماعت کافروں کی, اور ان کے درمیان اللہ رب العالمین نے وہ مٹھی بھر مسلمانوں کو فتح و نصرت دی کیونکہ وہ تربیت لے چکے تھے اور اللہ کی امداد ان کو حاصل تھی. اب تفصیل کے ساتھ بیان ہے کیونکہ وہ بیان تھا غزوہ بدر کا اور یہ بیان ہے غزوہ احد کا. غزوہ بدر پیش آئے ہیں سن دو میں اور غزوہ احد پیش آئے ہیں سن تین میں. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. ابتداءً صرف ایک آیت میں بدر کا غزہ بیان ہوا ہے اور اب مکمل تفصیل جنگ کی ہو رہی ہے, اور یہ قرآن کی بلاغت کی ایک نشانی ہے کہ اول اختصار اور پھر اس کی باقاعدہ تفصیل. آل عمران آیت نمبر 13 میں صرف ایک آیت تھی جس میں جنگ کا نقشہ تھا. پہلی آیت آیت نمبر 12 کے اندر تو بشارت تھی مسلمانوں کو, قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم وبئس المہاد, کافروں کو کہو کہ اب تم مغلوب ہوں گے اور خدا کے حضور پکڑے جاؤ گے اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے. اور پھر گوئے غزوہ بدر کا بیان, قد کان لکم آیتن, تمہارے لیے نشانی تھی, فی فئتین, دو گروہوں میں, التقطا, جن کا آمنا سامنا ہوا, فئت تقاتل فی سبیل اللہ, ایک گروہ جو لڑ رہا تھا اللہ کے راستے میں, وہ اخرا کافرا, دوسرا گروہ کافروں کا تھا. اور اب احد کا بیان, غزوہ احد غزوہ بدر کے ایک سال بعد پیش آیا ہے. غزوہ بدر میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو پہلے ہی مارکے میں فتح و نصرت عطا فرمائی, 70 مشرکین پکڑے گئے اور 70 مارے گئے. اس کا انتقام لینے کے لیے مشرکین سن تین میں دوبارہ حملہ آور ہوئے. اب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جنگی نقشہ بنایا تھا. احد پہاڑ کو تین حصوں میں تقسیم کیا تھا. احد کے میدان میں تو مسلمانوں کی صفیں کڑی تھی اور مدینہ منورہ کی طرف حصار کھینچا تھا تاکہ کوئی مشرک داخل نہ ہو جائے, اور ایک پہاڑی تھی جس کو درہ کہتے ہیں, دو پہاڑوں کے درمیان راستہ, وہاں سے دشمن کے آنے کا اندیشہ تھا. تو عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں 50 تیر انداز وہاں بٹھائے گئے اور ارشاد فرمایا کہ ہم کو فتح ہو یا شکست, میری اطلاع اور اجازت کے بغیر جگہ نہ چھوڑنا. یہ غزہ بدر سے زیادہ گمسان کا تھا. پہلے صحابہ 313 تھے اور مشرکین 1000 تھے، اب صحابہ کی تعداد 1000 ہو گئی، مشرکین 3000 ہو گئے، 3 گنا زیادہ چل رہا ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، یاد کرنے کا ہے جب صبح سویرے تشریف لائے آپ اپنے اہل و عیال سے. جہاد وہ شخص کرے گا جو گھر سے وقت پہ نکلے. یہ سو کر 9 بجے اٹھتے ہیں، اٹھ کر ڈون پڑتے ہیں، یہ جہاد نہیں کر سکتے. اللہ اس نقشے کو بیان فرماتے کہ کیا زبردست گڑی تھی کہ حضرت صبح سویرے گھر سے باہر آئے تو بو المومنین، بٹھا رہے تھے مسلمانوں کو مقاعدہ مورچوں میں، للقتال، قتال کے لیے، جہاد کے لیے. کمانڈر ان چیف جب کامیاب ہو تو جنگی نقشہ خود بناتا ہے اور فوج کو اپنے علم اور تجربے کے ساتھ تعینات کرتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل نہیں ڈرتے، ان کو خط کے اول میں رکھتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسرے کے سہارے چل سکتے ہیں، خط کے ثانی میں رکھتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں کہ اگر ضرورت پیش آئی تو ان کو لڑائے ورنہ ابھی کمی باقی ہے، اس کو خط منتظرہ میں بٹھا رہے تھے. کبھی جنگی نقشہ عین وقت پر بدلنا پڑتا ہے. خط کے ثانی کے لوگوں کو دیکھا گیا کہ ان کا جوش اور وار بڑا کامیاب ہے، ان کو خط اول میں لے آئے، اور خط اول کے لوگوں کو اس کو پیچھے کر لیتے حفاظت کے لیے کہ یہ تو ہر وقت تیار ہے، کسی وقت بھی لڑ سکتے ہیں. دنیا کے اندر مشکل کام جہاد ہے، کوئی آسان کام نہیں. جب آدمی کو نظر آتا ہے کہ میری جان جا رہی ہے اور اس کو نظر آ رہا ہے کہ لاشیں اٹھ رہی ہے اور پھر بھی یہ آگے بڑھتا ہے، اس لیے کہا گیا ہے کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کہ کافر کی تمام تر توجہ وہ ظاہر کی طرف ہے اور مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اور مومن کے لیے تو ان باتوں کی ضرورت نہیں، وہ تو ایمان رکھتا ہے کہ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. میدان جنگ میں سب سے اہم مرحلہ مجاہدین کی تعینات کا ہے کہ کس کو کہاں بٹھائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے اور ترتیب کے ساتھ حضرات صحابہ کو تعینات فرمایا، اس دور میں بھی امریکہ اور برطانیہ کا پڑا ہوا فنون حرب کا ماہر جب عمرے یا حج کے موسم میں احد پہاڑ کے نیچے کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 3 ہجری میں صحابہ کو کس ترتیب سے بٹھایا تھا، تو وہ یہ اعتراف کرتا ہے کہ آج کے جنگ اور فنون حرب کا ماہر بھی اس سے بہتر نقشہ نہیں بنا سکتا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. تب تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا بہترین نظارہ تھا کہ حضرت آپ صبح سویرے تشریف لائے اور مجاہدین کو مورچوں میں بٹھا رہے تھے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ, یاد کرنے کا ہے جب سویرے آپ تشریف لائے, من اہلک, اہل و عیال سے, تبوئ المومنین, مقرر کرتے تھے مسلمانوں کے لیے مقاعد مورچے, للقتال, جنگ کے لیے. واللہ سمیع علیم, اللہ سننے جاننے والے ہیں, سمیع لاقوالکم علیم باحوالکم, اللہ تمہارے اقوال دعائیں سن رہے تھے اور اللہ تعالیٰ تمہارے حالات اور تمہاری نیتیں جانتے ہیں. جس وقت احد کی لڑائی شروع ہونے والی تھی تو منافقین نے ایک چال لڑی اور انہوں نے کہا کہ اس لڑائی میں مسلمانوں کی شکست یقینی, لہذا ہم اپنے تحفظ کے لیے واپس جانا چاہتے ہیں. تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول راس المنافقین اس ہری پگڑی والے نے اپنے 200 آدمی علیحدہ کیے, عین وقت پر جب 200 آدمی یہاں سے اٹھے اور روانہ ہو جائے بقیہ پر اثر تو پڑتا ہے, آپ خود سوچیں. تو 2 قبیلے تھے, بنو سلیمہ اور بنو حارثہ. بخاری شریف کتاب التفسیر میں اور مغازی میں ہے. انہوں نے بھی سوچا کہ جب 200 آدمی اٹھ کے چلے گئے تو بقیہ کیا لڑیں گے, لیکن پھر خیال آیا کہ اللہ کے پیغمبر میدان میں موجود ہیں, ہم کون ہوتے ہیں یہاں سے واپس جانے والے. اللہ تعالیٰ نے ان کی بے ہمتی ختم کی اور ان کو ہمت اور امداد دی. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا, جس وقت ارادہ کیے 2 گروہوں نے تمہیں میں سے کہ ہمت ہارے. فشل کہتے بزدلی کو, جبن کو کہتے ہیں. جبن اس کو کہتے ہیں کہ آدمی ڈرے اور کسی کو پتہ نہ چلے, ڈرپوک جیسے کہتے ہیں. اور فشل اس کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ نہیں لڑنا چاہتے. کہتے ہیں ایک آدمی کی کئی لڑائی ہو رہی تھی, بندوق ہاتھ میں تھا, تو کسی نے کہا مارو, کہا بہت دور ہے دشمن, بہت دور ہے, کیسے ماروں. تھوڑی دیر بعد بندوق سمیت دوڑنے لگا تو لوگوں نے کہا کہ کیوں, کہا بہت قریب آ گئے. ایسا کام تو بہت زیادہ قریب آ گئے. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا, یاد کرنے کا ہے, یاد کرنے کا ہے جب ہم جب ارادہ کیا 2 گروہوں نے تمہیں میں سے کہ ہمت ہارے. یہ اچھا ترجمہ ہے کہ بزدلی کرے, کوئی بات ہے. واللہ ولیہما, اللہ نے ان کے ساتھ دوستی کی, کیونکہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور. زوراور کی دوستی زور دیتی ہے, بہادر اور شجاع انسان, با کمال انسان جب کسی سے دوستی کرتا ہے تو اس کی دوستی کے ثمرات ظاہر ہوتے ہیں. ہمارے استاد محترم مولانا لطف اللہ صاحب کی تقریر دی عین مرزائیوں کی جگہ میں, زیدہ ایک جگہ ہے سوابی میں, وہاں پر مرزائی بہت غلبے میں تھے, اکثر مسجدیں ان کی ہوتی تھی. تو ایک بڑی مسجد کے اندر, اور زیدہ کے جو مسلمان تھے وہ مرزا کو حضرت صاحب کہتے تھے, یہ حضرت صاحب مرزا غلام احمد کو. اور طریقہ یہ تھا کہ پہلے مرزائیوں کی جماعت ہوتی تھی, وہ چلے جا کر مسلمان نماز پڑھتے تھے, کیونکہ نواب جتنے تھے وہ سب مرزائی تھے اور مزارے اور کسان سارے سادے مسلمان تھے. بڑی مشکلوں سے علماء نے وہاں جلسہ رکھا. تو استاد محترم مولانا لطف اللہ صاحب مرزے کی مغلظات بیان کر رہے تھے کہ مرزے نے یہ کہا اور یہ کہا اور یہ کہا. تو ایک نوجوان کالج کا وہ سامنے کھڑا ہو گیا پستول لے کر. اس نے بڑے غصے سے مولانا سے کہا کہ اگر مرزا صاحب کا نام حضرت صاحب کا نام آئندہ ایسے لیا تو چیر دوں گا. ایسا خطرناک موقع تھا کہ مسلمانوں کے جلسے میں مرزائی بیٹھے ہوئے. تو استاد محترم مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں لکنت تھی. جب غصے ہو جاتے تھے نا تو زبان بند ہو جاتی. یہ بعض لکنت ایسی مصیبت ہوتی ہے. پہلے سے لکنت ہمیشہ جب میں پڑھتا تو بھی لکنت تھی زبان میں. ایک دفعہ حضرت عیدگاہ میں خطبہ دے رہے تھے اور چند لوگ چندہ کرنے لگے تو ان پہ غصے ہو گئے. تو اس وقت میں نے دیکھا کہ جب غصے ہوتے تھے تو لکنت جو ہے وہ زبان بند ہو جاتی تھی. جیسے ان کی زبان بند ہو گئی تو مولانا غلام غوث اٹھے اور حضرت کو بٹھایا. مولانا غلام غوث صاحب جیسے اٹھے تو پورا گریبان ایسے چھیر دیا اور اس کو کہا کہ او بے غیرت آدمی کی امتی. مرزا غلام احمد خود بے غیرت تھا اول درجے کا, اس میں غیرت نہیں تھی, اس کے امتی میں غیرت کہا تھی مارو. تو مولانا کے اس جذبے سے اس لڑکے کے ہاتھ سے پستول گر گیا. تھاندار کھڑا تھا سکھ تھاندار. تو حضرت نے آواز دی کہ او پٹھو والے میں تمہیں الٹا لٹکاؤں گا, یہ سب تیرے کہنے سے یہاں کر رہا ہے. تو اس نے آگے بڑھ کر کے لڑکے کو پکڑ لیا. تو واللہ ولی یہ ہوا. ایسے موقع پر ایسے زبردست آدمی کا زور اور ان کا غلبہ درکار ہوتا ہے. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب ہندوستان میں مرزائیت بہت پھیل رہی تھی تو فیروزپور ایک جگہ ہے وہ مرکز بن گیا اور فیروزپور میں مسلمان مرزائیوں کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے اور غیر معمولی تعداد مسلمانوں کی مرزائی ہو گئی. چونکہ ان کے پاس پیسے وسائل ذرائع سب ہے اور علماء بھی ان کے سامنے لاجواب ہو گئے تو دارالعلوم دیوبند کی طرف سے قابل ترین فضلاء جمع کیے گئے اور ان کو ہندوستان کے طول اور عرض میں تبلیغ کے لیے بھیجا گیا کہ بھائی لوگوں کو سمجھاؤ کہ مرزائیت کفر ہے اور ان کے قریب نہ جاؤ, ان سے پرہیز کر لو. جس وقت مولانا مفتی محمد شفیع, مولانا خیر محمد, ظفر احمد عثمانی یہ حضرات فیروزپور چلے گئے. جب فیروزپور میں انہوں نے تقریر کی مرزائیوں کو پتہ چلا تو دیوبند کے علماء تھے ان کی تقریروں کا اثر ہوا, لوگ سننے لگے اور توبہ کرنے لگے. تو مرزائیوں نے ان کو مناظرے کے لیے کہا کہ تم اس شہر میں آ کر کے بدامنی پھیلا رہے ہیں, لہذا ہم سے علمی گفتگو کر لو. اس وقت مرزائیوں کے پورے ہندوستان میں دو مناظر تھے. ایک مولوی سرور الدین تھا جو کمبخت حضرت شیخ الہند سے پڑا ہوا تھا اور دوسرا مولوی روشن خان تھا. ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ دس منٹ کے اندر ایک اچھے بھلے مسلمان کو مرزائی کر لیتا تھا اور ان دونوں کو ان کے مقابلے میں بلایا. پھر مناظرے کی شرائط ایسی پیش کر دی مرزائیوں نے کہ اس کو قبول کرنا عین شکست ہے اور اگر ان کو قبول نہیں کرتے ہیں تو عوام مسلمین پر برا اثر ہوتا ہے کہ ہمارے علماء ڈر رہے ہیں. تو مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اور ان کے رفقاء نے فیصلہ یہ کیا کہ مناظرہ تو قبول کرنا ہے، کیونکہ نہ کرنے میں عوام پر برا اثر ہو رہا ہے. اور دارالعلوم دیوبند تار دے دیا وہاں کے بزرگوں کو اور علماء کو کہ ہمارے لیے دعا فرمائیں، اور بعض ضروری اور مفید کتابیں بھیج دیں. حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ وہ منظر میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ عین مناظرے سے دو گھنٹے پہلے جب ہم نے اسٹیج پہ دیکھا تو مولانا انور شاہ، مولانا شبیر احمد، مولانا احمد سعید اور مفتی کفایت اللہ، مولانا مفتی عزیز الرحمان، پانچ چھ دس اکابر علماء کتابوں کی بڑی بڑی گٹھلیاں سر پہ رکھ کے چلے آ رہے ہیں. لوگوں کو جب پتہ چلا کہ اندر شاہ صاحب تشریف لائے تو فیروز پور لے کے جمشید پور تک کوئی انسان نہیں بچا، سارے جمع ہو گئے. حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب اسٹیج پر تشریف لائے، انہوں نے شرائط دکھائی تو حضرت شاہ صاحب نے کہا کہ مغنِ رضائیہ سے کہو، اعلان کر دو کہ جتنی شرائط پیش کی ہے اتنی اور لکھ کے بھیجے، ہمیں منظور ہے، لیکن مولوی روشن خان اور سرور الدین کو آج حاضر کر دے. کہتے ہیں عصر تک ان بزرگوں کے بیانات ہوئے، ایک مرزائی سامنے نہیں آیا. دو تین دن تک جلسہ ہوا اور ایسا صفایا ہو گیا جیسے پانی کے ذریعے آپ نجاست صاف کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا. مرزائیوں کے گھر پڑے تھے اور رہنے والے نہیں تھے ان میں، ان کے جماعت خانے پڑے ہوئے تھے لیکن نماز پڑھنے والا کوئی نہیں تھا. اور پورے شہر میں حضرت شاہ صاحب مولانا شبیر احمد کی تقریریں ہوئی اور مسلمانوں کو نصیحتیں کی کہ یہ فتنہ آخر زمان ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرو اور اپنا ایمان اور مسلمانوں کا ایمان بچاؤ. واللہ ولیہما، اللہ ایسے موقع پر نصرت امداد فرما دے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے مسلمانوں. احد کی تفصیل چند رکو، دو رکو کے بعد پھر شروع ہو رہی ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور یقیناً امداد فرمائی تمہاری اللہ نے بدر میں بھی. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تھے تم بے سر و سامان. ازلا جم و ذلیل، جیسے ادلا جم و دلیل اور اجلا جم و جلیل. ذلیل ہماری اردو کے اندر یا پشتو کے اندر تو اور معنی میں ہے، لیکن عربی کے اندر اصلا ذلیل کہتے ہیں بے امداد کو، جس کے پاس وسائل اور ذرائع موجود نہ ہو. ایک عزیز ہے جس کی جمع اعزاء آتی ہے، عزیز کے معنی ہے وسائل والا، قوت و طاقت والا، اور ذلیل کے معنی ہے بے وسیلہ، بے ذریعہ، بے طاقت. یعنی تمہارے پاس ساز و سامان نہیں تھے لڑنے کا، اس لیے ہم ترجمہ کرتے ہیں وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تھے تم بے سر و سامان. مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے تقیۃ الایمان میں لکھا ہے کہ مخلوق خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ تعالی کے سامنے چوڑے چمار سے زیادہ ذلیل ہے. تو مبتدئین کہتے ہیں کہ یہ اہانت فرمائی، حالانکہ مولانا کی عبارت اس آیت سے مقتبس ہے. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس کے سب مخاطب ہو. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق یا حضرت عمر یا حضرت عثمان یا حضرت علی، کسی ایک کے استثناء کی بھی کوئی وجہ نہیں. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ہے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ خطاب سے نبی نکلتا ہے کیا؟ اگر خطاب سے نبی نکلے تو امت کو خطاب کیسے ہوگا؟ یہ تو ذہن کی کجی اور دماغ کا فتور اور قلب کی نجاست ہے کہ اچھی بلی عبارات کو آپ ٹیڑھی کر رہا ہے. جواب یہی ہے کہ اذلہ سے مراد بے عزت نہیں ہے، اذلہ سے مراد بے سر و سامان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے ہیں تو کیا طاقت بہت زیادہ تھی آپ کی، اور آپ کے پاس لشکر تھے بہت اور ہتھیار بہت زیادہ تھا، ظاہر بے سر و سامان تھے، مشرکین کی تکلیفوں کا تاب نہیں لا سکتے تھے، اور آپ مسلسل صحابہ کو تسلی دے رہے تھے کہ گھبرانا نہیں، میرا رب مجھے جانے کی اجازت دے گا تو چلیں گے. اور ایک دن ارشاد فرما دیا کہ آج اجازت آ گئی. مبتدئین کا عزم اور ارادہ اس میں دین کا نہیں ہے، بالکل. وہ اس طرح کہ کیا ہمارے علماء کی عبارتوں میں کجی ہے اور کوئی کمی کوتاہی ہے؟ ان سے پہلے 1200 سال تک جو امت گزری ہے ان کی عبارتوں میں کوتاہی نہیں ہے، ان کا رد کیوں نہیں کیا ہے؟ مثلا عوارف المعارف میں، عوارف المعارف شیخ شہاب الدین سروردی کی کتاب ہے، خود کی لکھی ہوئی، جو سروردیہ کے بانی مبانی ہے اور شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے شیخ اجل ہے. عوارف المعارف اس کا پہلا حصہ صفحہ 244، وہ فرماتے ہیں کہ مخلوق خواہ بڑی ہے یا چھوٹی، اللہ تعالی کے ہاں ادون من البارہ، اونٹنی کی مینگنی سے بھی زیادہ بے قیمت ہے. اونٹنی کی مینگنی دا اخ دا پچن ہم زیادہ کمزور ہے. تو شیخ شہاب الدین سروردی رحمت اللہ علیہ کی تکفیر نہیں کی گئی. آخر انسان تو پیغمبر بھی ہے اور اولیاء بھی ہے، ان کو کہاں مستثنی کیا ہے؟ وانتم الذلہ. مولانا روم کہتے ہیں مثنوی کے اندر کہ گر بصورت آدمی انسان بودے، احمد ابو جہل ہم یکساں بودے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کا کہا کہ اگر بظاہر صورت کو انسان بنتا ہے تو ظاہر شکل صورت تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابو جہل دونوں کی انسانوں والی ہے. تو مولانا روم کی تو تکفیر نہیں کی، اس کو تو معرفت کی کتاب سمجھا ہے، اور مولانا روم کو ولی کامل اور اولیاء کے جرنیل مانا جاتا ہے. یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ علماء دیوبند پر ان کا اعتراض ازرو دین نہیں ہے، اور اپنے اس تقریر کی تائید کراتا ہوں کہ یہ انگریزوں کے اکسانے پہ ہوا ہے. علماء دیوبند کا قصور یہ تھا کہ وہ متحد ہندوستان کی آزادی کے لیے اور مسلمانوں کے دین اور مذہب کے تحفظ کے لیے انگریز کے خلاف نبرد آزما تھے، تو انگریزی ایجنسیاں مختلف طریقوں سے ان کا راستہ روک رہی تھی، مختلف طریقوں سے، جیسے طالبان کو امریکہ کے ایجنٹ کہتے ہیں ایسے لوگ بھی. امریکہ کا بس چلے تو چند لمحوں میں ان کو پیس ڈالے. سعودی عرب کو امریکہ کا دمچلہ کہتے ہیں، حالانکہ سعودی عرب پورے عالم کے تحفظ کے لیے جو اقدامات کر رہے ہیں دنیا کا کوئی ملک نہیں کر سکتا ہے. افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی. ہم جو انگریزوں کا ذم کرتے ہیں کہتے ہیں یہ بھی سعودی عرب سے تنخواہ لیتا ہے. تنخواہ وہ لوگ لے جو مذاہب اور فقہ اور اجتہاد کے خلاف بازار گرم کیے ہوئے ہیں. ہم تو ان کو تنخواہ دینا چاہتے ہیں, لینا نہیں چاہتے اللہ کے فضل سے. شیخ سبلی جو سید الطائفہ ابو القاسم جنید بغدادی کے زمانے کے سب سے بڑے ولی اللہ, شیخ سبلی, ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جب کوئی بیعت ہونے آتا تو وہ اس کو کہتا کہ بیعت تب کروں گا کہ پہلے پڑھو لا الہ الا اللہ و شبلی رسول اللہ. جب وہ کہتے کہ ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں تو حضرت پر اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتا ہے کہ لا حول ولا قوہ. مجال ہے کہ بڑے خواجہ کے بعد یعنی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی قیامت تک نبوت کا دعویٰ کرے. اس زمانے کے پیر جو ہے مالدار مالداروں کو چن چن کے پیسے کمانے کے لیے بیعت کراتے ہیں. جب مالدار آ جائے تو کہ جلدی کرو, ہو سکتا ہے پھر موقع نہ ملے, اور جب غریب آئے تو جاؤ جاؤ بچوں کا پیٹ پالو. لوگوں کی نظریں دین پر ہیں لیکن پیروں کی نظر جیبوں پر ہے, بینک بیلنس پر ہے. اس لیے اس زمانے کے پیروں سے دور رہنا یہ عین توحید و سنت ہے. یہ گمراہان زمانہ اور ضالین مضلین اہل بدعت سے بڑھ کر مبتدی تو یہ لوگ جو اہل حق کے راستے روکتے ہیں. وانتم اذلۃ, تم تھے ہی بے سر و سامان, یعنی تمہارے پاس ہتھیار نہیں تھا, تمہارے پاس طاقت نہیں تھی, تم جنگی وسائل نہیں رکھتے تھے, اور اللہ نے مدد فرمائی. فاتقوا اللہ, پس اللہ سے ڈرو, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. اذ تقول للمؤمنین, یاد کرو جب تم کہہ رہے تھے مسلمانوں سے, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, علیت فیکما, یا کافی نہیں ہے تمہارے لیے, ان یمدکم, کی مدد کرے تمہاری, ربکم, تمہارے پروردگار, بثلاثت آلاف من الملائکت منزلین, 3,000 فرشتے بھیج کر اتر آ کر, 3,000 فرشتے اتار کر منزلین, بلا ہاں ان تصبروا, اگر تم نے صبر کیا, وتتقوا, اور پرہیزگاری اپنائی, ویاتوکم من فورہم, اور آ گئے یہ حملے تم پر اس طرف سے, فور دم کے فارے فور فورن, فائر آگ کو کہتے ہیں, فائر بریگیڈ پختوں کی, وہی فوراً اردو بھی کہتے فوراً, یعنی فوراً, من فورہم, اس دم, اسی دم, اور وہ آئے تم پر اسی دم. مشرکین 3,000 تھے تو فرمایا 3,000 فرشتے آ جائیں گے, اور اگر مشرکین کی مدد کے لیے باق قبائل کی خبر آئی تھی کہ وہ آنے والے, تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ آ گئے تو یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکہ, مدد کر دے گا تمہاری رب تمہارا 5,000 فرشتے بھیج کر, مسومین, متعممین, شاہ سواروں کی پگڑیاں ہوگی. پنکلیہ مصومین بعلامات, یعنی وہ گھوڑے ان کے 5 نشان ہوں گے, سر سفید, پیر سفید, چاروں, تو پنج کلیہ کہلاتی اعلی نسل کا گھوڑا ہوتا ہے. لیکن بیشتر مفسرین نے مصومین کا ترجمہ کیا ہے متعممین سے. یہ پگڑی بھی ایک زبردست نشان ہے نا, تسلی کے لیے فرمایا کہ 3,000 فرشتے تو آئی گئے اگر اور قبائل آ گئے تو ہم 5,000 کر دیں گے. اس طرف اشارہ ہے کہ مجاہدین کے لیے جہاں تک ہو سکے ظاہری ساز و سامان بھی مقرر کرنا چاہیے. استاذ کو چاہیے کہ شاگردوں سے اور شیخ کو چاہیے کہ اپنے مریدوں سے معاملہ اور برتاؤ اسباب کا کر لیں, صرف مسبب کا نہیں. مثلا اسباب یہ ہے نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کھانا پک رہا ہے, روز ایک بھینس کٹ رہی ہے, خوب گوشت تیار ہو رہا ہے. اگر بے اسباب ہو تو یہ کہنا پڑے گا کہ چلو آج باورچی خانہ بند رکھو, دیکھتے ہیں طالب علموں کو اللہ کھلاتا ہے یا نہیں. تو طالب علموں کے دل میں صبح سے دغ 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 کہ ایک بچ جائے گا وہ پتہ نہیں, تو بجائے آگے کی طرف دیکھنے گیٹ کی طرف دیکھیں گے کہ دیکھو کہ گاڑی آئی ہے نہیں. اور یہ کام ہوتا ہے لیکن کمال توکل سے, اور طالب علموں میں اور مسترشدین میں پہلے ہی دن سے کمال توکل نہیں ہوتا, اس میں محنت لگتی ہے بہت. تو اصول یہ ہے کہ استاد اور شیخ نزاکت کے مقامات پر اپنے متعلقین کو نہ اتارے, جیسے خود رات بھر عبادت کرے لیکن شاگردوں کو نہ ملزم کرے کہ بھئی تم کو بھی اٹھنا ہے. ہاں ترغیب دے, تشویق کرے. اللہ تعالیٰ کو ملائک بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ صحابہ کی تسلی. ورنہ آگے ہے ومن نصر الا من عند اللہ, امداد تو اللہ خود فرما دے. اور ایک جبریل صدوم کی 60 بستیاں اٹھا کے پھینک گئے, تو ایک جبریل کا ایک جھٹکا سارے مکے کے مشرک ان کے ساتھ قبائل عرب کے مشرکین کے لیے بھی کافی تھا. لیکن اسباب کے اندر اسباب سامنے لائے جاتے ہیں. ایک بزرگ مکہ مکرمہ میں پڑھاتے تھے اور واقعتاً توکل کی شان تھی. تو ہمارے ایک بزرگ ان کے پاس پڑھ رہے تھے, وہ جو بڑے بزرگ تھے وہ متوکل بڑے تھے. تو جیسے ہی کوئی چیز آ رہی, رمضان شریف کا مہینہ ہے اور مغرب کا وقت قریب ہے, تو وہاں پر قسم قسم کے اطعمہ تحائف کھانے آ رہے ہیں لوگوں کے لیے, تو ان کی خدمت میں لوگ لا رہے ہیں. تو جیسے یہ کھانا پہنچتا ہے وہ کہتے تھے ادھر خادم ہے اس کو دے دو, اٹھو یہ وہاں اس کو مؤذن کو دے دو. تو ان کے جو شاگرد تھے وہ بڑے حیران ہو گئے کہ اذان کا وقت بالکل قریب ہے, مؤذن صاحب نے کھجور ہاتھ میں لے کے اذان خانے چلے گئے اور یہاں کوئی چیز نہیں چھوڑی. تو شاگرد نے اپنے استاد سے پوچھا کہ آپ کو لوگوں پہ بہت رحم آتا ہے, ہم آپ کو انسان نظر نہیں آتے, آخر ہم بھی تو آپ سے پڑھنے آئے ہیں. تو بڑے بزرگ نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں, اللہ تعالیٰ انتظام آپ کا بھی کر لے گا. تو اس نے کہا مجھے اور غصہ آیا, مجھے خود واقعہ سنایا کہ مؤذن اذان مغرب دے رہا ہے, افطار کی گھڑی ہو گئی, یہ کہتے انتظام اللہ کر دے گا. کہا جی اللہ نے تو بڑا انتظام کیا تھا لیکن آپ نے سارا بانٹ دیا. طالب علم تو ذرا بے صبر ہوتے. ان بڑے بزرگوں نے بڑے اس نے کہا آپ تسلی رکھے, اللہ آپ کا بھی بہتر انتظام کرے گا. کہو جیسے ہی مؤذن اللہ اکبر کرنے لگا نا, ابھی لفظ نکلا نہیں, اس دوران دیکھا کہ مکہ وہ کعبہ شریف کے ایک دروازے سے ایک آدمی اتنا بڑا ٹرے بھر کے پلاؤ اوپر خورما ڈال کر سجا کر پورا اور حضرت کی طرح دوڑتا ہوا آ رہا. تو کہا جیسے ہی پہنچا تو کہا میری طرف اشارہ کیا کہ ان کے پاس رکھو, اس کا تندور کرا نہیں جا رہا, بہت بے صبر ہے. توکل کی شان ہے. ان بزرگوں نے یہ بھی مجھے بیان کیا کہ میں خود غور سے دیکھ رہا تھا حضرت مولانا نے قطعی طور پر وہ آئے ہوئی چیز میں سے کوئی چیز نہیں اٹھائی، صرف زمزم سے افطار کر کے میں نماز شروع کر دی. اللہ کیا شان ہے حق تعالی شانہ کے خزانوں پر، کیا زبردست ایمان ہے. ایک لمحے کے لیے کوئی لچک نہیں آ رہی بالکل. حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے اگر تم اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرو گے تو ایسا کھاؤ گے کہ کبھی تم نے سوچا بھی نہیں ہو. کھانے سے مراد تیرے پکا نہیں ہے، کھانے سے مراد ہے ضروریات اللہ تمہاری پوری کرے گا. اور پھر حضرت نے مثال دی کہ تم پرندے کو نہیں دیکھتے ہو، تغدو حماسا، صبح گھونسلے سے پرندہ جب اڑتا ہے تو اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے، وہ تروح بتانا، شام کو جب واپس آتے ہیں تو بطن بھر چکا ہوتا ہے. لو توکل تم اللہ حق کا توکل ہی، اگر تم نے خدا پر کامل بھروسہ کیا تو سب سے پہلے تو فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. قرآن کا مزاج دیکھو ذرا، کیا اصل دولت تو مومنوں کی توکل ہے، لیکن اگر اسباب کے درجے میں ضرورت پیش آئی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، جب آپ فرما رہے تھے مسلمانوں سے أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. آیا کافی ہو جائے گا تمہارے لیے کہ امداد کر دے تمہاری رب تمہارے 3000 فرشتے اتار کر. سبحان اللہ. بلا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور پرہیزگار رہو، ویاتوکم من فورہم، اور آئے وہ تم پر اسی دم، اسی دم، اور آئے وہ تم پر اسی دم. سبحان اللہ. حاضا یمددکم، حاضا میں دونوں قول ہے، ایک تو یہ کہ ما سبقت ہے، ویاتوکم من فورہم حاضا یمددکم ربکم، اور دوسرا یہ کہ حاضا یمددکم، یہ مدد کر لے گا تمہارا ربکم، رب تمہارا، بخمسۃ آلاف، 5000 من الملائکۃ، فرشتے بھیج کر، مصومین، نشانوں والے جن کے شاہ سواروں کے سروں پہ پگڑیاں ہوگی، پگڑیوں کا رنگ کالا بھی آیا ہے، سرخ بھی آیا ہے، پیلے بھی آیا ہے، راجح یہ ہے کہ سفید تھے، اور جلال سیوطی نے ترجیح دی ہے کہ نہیں پیلی پگڑیاں تھی، پیلی پگڑیاں جڑے پڑتی، جڑ پڑتی. لیکن عجیب بات سنو کہ ہرے رنگ کی ایک روایت بھی صحیح نہیں. روح البیان میں اسماعیل حقی نے نقل کی ہے بلا سند و بلا تائید. وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنایا اللہ نے اس کو، الا بشرا لکم، مگر خوشخبری تمہارے لیے. آیت سے بعض لوگوں نے استدلال کیا کہ یہ فرشتے آئے نہیں. راجح تو یہ ہے کہ وہ 3000 تو آئے ہیں، لیکن چونکہ وہ قبائل نہیں آئے تو 5000 نہیں آئے، اور بعض کہتے ہیں کہ 3000 بدر میں آئے ہیں، 5000 احد میں آئے ہیں. بیشتر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ دونوں آیتیں احد سے متعلق ہیں. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور نہیں بھیجا اللہ نے یہ الا بشرا، مگر خوشخبری تمہارے لیے. ولتطمئن قلوبکم به، اور تاکہ پکے رہے دل تمہارے اس سے. فمن نصر، نہیں ہوتی امداد، الا من عند اللہ العزیز الحکیم، مگر اللہ کی طرف سے جو غالب اور حکمت والے ہیں. لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ کاٹ کے رکھے گروہ کو ان لوگوں میں سے جو کافر ہیں. او یکبتہم، یا ذلیل کرے ان کو. فَيَنْقَلِبُوا، پس لوٹ آئے، خَائِبِينَ، نامراد ہو کر. تسلی دے دی کہ کفار کو 3 سزائیں ملے گی. اول تو یہ مغلوب ہو جائیں گے، ثانیاً یہ کاٹ دیے جائیں گے، ثالثاً ذلیل کر دیے جائیں گے، نامراد کر دیے جائیں گے. احد کے غزوے میں مسلمانوں سے ایک معمولی سی لغزش ہوئی کہ انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی، کیونکہ ابتدا میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی جہاں حضرت نے حکم دیا کہ فتح ہو یا شکست تم یہاں سے اٹھنا نہیں. خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرکین کا ایک جتھا لے کر کے اسی درے سے آئے. عبداللہ ابن جبیر اپنے 12 ساتھیوں کے سمیت بیٹھے رہے، لیکن 38 افراد نیچے اترے تھے، انہیں شہید کر کے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کیا. اور یہ حملہ اتنا گھمسان کا تھا کہ بڑے بڑے صحابہ کے پیر تھوڑی دیر کے لیے اکھڑ گئے. اس دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں بھی خود کی کڑیاں گھس گئی اور آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ کے سر مبارک سے خون ٹپک رہا تھا. اور آپ فرماتے تھے کیف یفلح قوم، یہ قوم کیسے عذاب سے بچے گی. شجعوا راس نبیہم وکسروا ربائیتہ، پیغمبر کے سر کو لہولہان کیا، دام توڑے. وہو یدعوہم الی اللہ، اور وہ ان کو دعوت دینے آئے ہیں اللہ کی طرف. اس پر اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، لیس لک من الامر شیء، نہیں ہے آپ کو اس بارے میں کوئی اختیار. او یتوب علیہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے. او یعذبہم، یا ان کو سزا دے دے. فانہم ظالمون، پس بے شک یہ ظالم ہیں. چنانچہ کہتے ہیں کہ ان میں سے اکثر مشرکین ایمان لائے. آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کو مطلق اختیار نہیں ہے، لیکن مفسرین لکھتے ہیں کہ لا تملک نفعہم ولا تملک ضرہم، آپ نفع اور ضرر کے مالک نہیں ہیں. اے ایجادن و عدمن، اے ایجادن و عدمن، و الا فانت شافع و مشفع و حاد و مہتدا و مقتدا لہذه الامہ. اس طرح سمجھ لے کہ خدا تعالی کے اختیارات میں تو نبی کے اختیار نہیں ہے، لیکن نبوت کے منصب میں نبی جیسے با اختیار کوئی نہیں. تو ثمرہ کلام یہ پیدا ہوا کہ امور تکوین میں انبیاء علیہ السلام کا دخل نہیں ہے، تقدیر میں، تکوین میں، مخفیات میں، اسرار الرموز میں، لیکن علوم شرعی میں اللہ نے انہی کو سالار بنایا ہے. آیت میں رد بلیغ ہے اس فرقے کا جو نبی کو مشکل کشا و حاجت روا سمجھتے ہیں، اور آیت میں رد بلیغ ہے ان لوگوں کا جو معاذ اللہ نبی کو صرف ایک ڈھاکیہ سمجھتے ہیں کہ بس آپ کے ذمہ 12 لفافے تھے 12 اماموں کے، وہ دینے آئے تھے، باقی آپ کا کوئی کام نہیں تھا. اور پرویز بھی کہتا ہے کہ پیغمبر تو خالی قرآن دینے آئے تھے، آگے پیغمبر کی اطاعت کی کوئی ضرورت نہیں. معاذ اللہ، لیس لک من الامر شیء، نہیں ہے آپ کو کوئی اختیار ان معاملات میں. او یتوب علیہم، یا یہ کہ توبہ قبول کرے اللہ ان کی. او یعذبہم، یا سزا دے ان کو. فانہم ظالمون، پس بے شک یہ ہے یہ ظالم. اختیار جب آپ کو نہیں تھی کس کو ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے اختیارات ہیں آسمان و زمین کے. يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، معاف فرماتے جس کو چاہے، سزا دیتے جس کو چاہے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. بعض حضرات نے آیت کو متعلق کیا ہے بیری مؤنہ سے. بیری مؤنہ اس غزا کو کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قبیلہ آیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن نماز پڑھانے کے لیے اور قرآن پڑھانے کے لیے کوئی نہیں. بہت بڑا قبیلہ تھا بنو غطفان جسے کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ غیب دان نہیں تھے, آپ نے 70 کے قریب صحابہ ان کے ہمراہ کیے. ان میں حضرت عاصم ہے, حضرت طارق ہے, بہت قیمتی صحابہ ہے. یہ وہ لوگ تھے کہ کانو یحتتبون بالنہار, دن بھر لکڑیاں کاٹ کے بیچتے تھے. وہ یقومون اللہ, ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتے, نمازیں پڑھتے تھے. یقال لہم القراء, اور ان کو پیغمبر کے زمانے میں قاری صاحبان کہتے تھے. یہ سب کے سب حفاظ و قراء تھے. جب یہ حضرات ایک جگہ تک پہنچے تو انہوں نے پہلے سے 200 تیر انداز بٹھائے تھے. انہوں نے ان پر تیروں کی بارش کی. حضرت عاصم اور ان کے رفقا تو اس وقت شہید ہوئے, اور حضرت طارق کو پکڑ کے مکہ لے گئے, اور بعد میں انہوں نے جو غزوہ بدر میں مشرکین کو مارا تھا ان کے وارثوں نے خریدا بہت بڑی قیمت پر, اور پھر اپنا بدلہ ان سے لے لیا. اور بڑے عجیب عجیب کرامات ہیں اور واقعات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ نمازوں میں ان قبائل کو بد دعا دیتے تھے. کان یدعو علی احیاء من العرب, قتل القراء بخاری میں. بعضوں نے لیس لک من الامر کی آیت کا تعلق بھی رمونہ سے بتایا ہے. تو یہ تسلی ہے, یہ مطلب نہیں کہ آپ بد دعا نہ کریں. ایک مہینے تک آپ نے قنوت نازلہ پڑھی ہے, اور پھر وہ 70 کے وہ جتنے قبائل تھے وہ سب تباہ ہو گئے. رعل اور زکوان اور صحیح اور غطفان سب تباہ ہو گئے. ان جیسی روایات سے امام شافعی نے فجر کی نماز میں راتبہ قنوت پر استدلال کیا ہے, اور امام اعظم اور دیگر مذاہب میں جب تکلیف پیش آئے تو امام قنوت پڑھے گا ورنہ نہیں. شاید اس وجہ سے فقہ حنفی کے اندر قنوت نازلہ کی تفصیل نہیں ہے. مولانا ظفر احمد عثمانی جب اعلاء السنن لکھ رہے تھے تو حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے ان سے کہا کہ مسئلہ قنوت نازلہ احناف کے ہاں منتشر ہے, تم پوری تحقیق کر کے بتاؤ. چنانچہ اس وقت قنوت نازلہ کی جو تفصیل اور بس اعلام ہے دنیا کی کسی کتاب میں. اب جو فرقہ نبی کو یا کسی بھی ولی کو حاجت روا اور کارساز متصرف سمجھتا ہے, اس فرقے کا قرآن سے کیا تعلق؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بدعتی کا رد جتنا قرآن میں ہے کسی کتاب میں نہیں. جس طرح مشرکین کو شرک اور کفر سے تکلیف ہوئی ہے اور تباہ و برباد ہوئے ہیں, اس طرح مسلمانوں میں اگر ربا اور سود ہو تو یہ بھی ہمیشہ کے لیے کمزور ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تاکلوا الربا, نہیں کھاؤ سود, اضعافا مضاعفا, چند در چند بڑھتا چڑھتا ہے. سود مرکب مفرد تو بقرہ کے اندر رد کیا گیا, وہ 87 نمبر سورت تھی اور یہ 89 نمبر ہے. یعنی صرف یہ نہیں کہ مفرد حرام ہے مرکب بھی حرام, صرف یہ نہیں کہ مرکب حرام ہے مفرد بھی حرام. اے ایمان والو, نہ کھاؤ سود بڑھتا چڑھتا, واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو. ربا کی تعریف کی تھی, وہ اخذ المال بالمال بغیر عوض شیء, کسی چیز کے بدلے میں نہیں، ویسے ہی آپ اضافہ لے رہے ہیں، وہ سود ہے. اور فقہائے حنفیہ نے اس کے لیے قدر اور جنس علت بنایا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے اذا اختلف الجنسان فبیعوا کیف شئتم. سکہ جتنا ہے پوری دنیا کا یہ ایک جنس ہے، یہ نہیں کہ افغانی اور پاکستانی کے درمیان سود جائز ہے، یہ جنسان مختلف ہیں، غلط. اور ڈالروں کا سودا کرو اس میں سود جائز ہے، حرام ناجائز، غلط. سونا اور چاندی فقہا نے لکھا ہے کہ یہ ایک جنس ہے، اس سے پتہ چل گیا کہ سکہ رائج الوقت پوری دنیا کے اندر ایک کرنسی سمجھی جائے گی. مطلب یہ کہ 15,000 کے اتنے ڈالر ملیں گے، اگر کم و زیادہ ہو رہے ہیں. ایک تو یہ کہ محنتانہ لے رہے ہیں وہ علیحدہ بات ہے، تو یہ سود میں آئے گا. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، بچو اس آگ سے، اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی کافروں کے لیے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے تفسیر مزری میں نقل ہے، حضرت فرماتے تھے اس سے زیادہ مشکل اور گرا آیت نہیں جس میں مسلمانوں کو کافروں کی سزا بتائی گئی. یا ایھا الذین آمنوا، نے پھر فرمایا واتقوا النار. تو جو سود خور سود سے توبہ نہیں کرتا وہ کافر کی سزا پائے گا. واتقوا النار التی اعدت للکافرین واطیع اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ اللہ کے رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو بخشش کی طرف اپنے رب سے. وجنت، ان جنت کے لیے، ارض السماوات والارض، جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے. عرض ہمیشہ طول سے کم ہوتا ہے، جب عرض اتنا ہے تو طول کا کیا کہنا ہے. اور مفسرین لکھتے ہیں کہ سماوات و ارضین انسانی نظر میں بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بھی بڑے ہیں، سمجھانے کے لیے. اعدت للمتقین، تیار کی گئی جنت پرہیزگاروں کے لیے. الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں بھی اور غمی میں بھی. سبحان اللہ، سراء مال کی فراوانی اور ضراء مال کی قلت، دونوں میں خرچ کرنا چاہیے. مالداری میں 1,00,000 خرچ کرنے سے وہ کام نہیں ہوگا جو غربت میں 1 پیسے سے ہوگا. خلیفہ ہارون الرشید نے خواب دیکھا، امام ابو یوسف نے تعبیر دی کہ 100 اونٹ مغرب سے پہلے پہلے کٹواؤ. اسی طرح خواب ایک اور شخص نے دیکھا تو امام ابو یوسف نے کہا کہ بکرا کر لو. اس نے کہا نہیں کر سکتا. کہا مرغی کاٹو. کہا نہیں کر سکتا. فرمایا چلو دائیں ہاتھ سے کچھ نہ کچھ دو کسی فقیر مسکین کو. ہارون الرشید حیران ہو گیا کہ خواب ایک ہے اور تعبیر میں اتنا فرق ہے. فرمایا خواب دیکھنے والے میں فرق ہے. تیری بلا اگر 100 اونٹوں سے ٹل گئی تو بھی مہربانی ہوگی، مجھے ڈر ہے کہ 1,000 کرنا چاہیے. اور اس غریب کا بلا انشاءاللہ ایک مٹھی سے تل جائے گا. الذین ينفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں، فسراء وضراء، خوشی میں اور تکلیف میں. والکاظمین الغیظ، اور پیتے ہیں غصے کو. سبحان اللہ، غصہ آتا ہے لیکن پی جاتے ہیں، چاہے تو پیتے ہو نا، ایسا غصہ بھی پیا کرو. غصہ ایسا ہے جس طرح ایک پیالہ بھر گیا بالکل زہر کا. اب اگر یہ زہر آپ کسی اور پہ ڈالتے ہیں تو وہ مرتا ہے، تو آپ ہی پی لیں، آپ ہی کا زہر ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. حدیث شریف میں ایک شخص بہت غصہ ہو گیا، آپ نے فرمایا دیکھتے نہیں ہو اس کے گلے کی رگیں سرخ ہو گئی، یہ جو رگیں سرخ ہو گئی اس میں سے جہنم کی آگ نظر آتی. اور پھر فرمایا انی لاعلم کلمتا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، لو قالها لذهب عنه ما يجد، اگر وہ کلمہ پڑھ لیا تو غصہ ختم ہو جائے گا. اور فرمایا کہ وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں اور ٹھنڈے نہیں ہوتے، تو اعوذ باللہ کا مقدار بڑھا دیں. والکاظمین الغیظ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مشرک کو پکڑ کے بڑی مشکل سے گرایا، جب گرایا اس کے اوپر بیٹھ گئے تو اس نے نیچے سے تھوکا، تو حضرت علی فوراً ہٹ گئے. اس نے کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے، تو بہت مشکل سے مجھے پچھاڑا، ایسے ہی چھوڑ دیا. کہا وہ جو پچھاڑا تھا اللہ کے لیے، اور اب تم نے میرے چہرے پہ تھوکا، آگے اگر ماروں گا تو یہ نفس کے لیے، اور نفس کے لیے تو میں نے لڑنا نہیں ہے. لیس شدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو گرائے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ ہے جو اپنے آپ کو غصے کے وقت قابو کر. انبیاء علیہ السلام میں یہ ایک کمال دیکھا گیا، اور ان کے متبعین صادقین میں، کہ ایسے خطرناک و نازک موقع پر وہ غصے کو اور شہوت کو بالکل اڑا دیتے. والکاظمین الغیظ. امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ من استغضب فلم یغضب فهو حمار، جس کو غصہ دلایا گیا اور غصہ ہی نہیں ہوا تو وہ تو حمار ہے، دراز گوش. انسان کو ناکارا حالات میں غصہ تو آتا ہے. ومن استرضی فلم یرضا فهو شیطان، اور جس کو معافی، جس سے معافی مانگی جا رہی ہے، راضی کیا جاتا ہے پھر بھی نہیں مانتا، یہ شیطان کا کام. مطلب یہ کہ غصے کا آنا یہ کمال ہے، لیکن غصے کا پی لینا اس سے بڑھ کر کمال ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اتنا غصہ آتا تھا کہ سر سے پگڑی اٹھا لیتے تھے، ورنہ آگ لگ جاتی تھی. لیکن حضرت کی طبیعت کا یہ عالم ہے کہ ایک دن بھیڑ بکریوں کا ریوڑ لے جا رہے تھے، ایک بکری بھاگ گئی، صبح سے شام تک دوڑا ہے، شام کو جو پکڑ لیا تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی ٹانگیں کاٹ دیتے، لیکن حضرت نے اس کے ایک ایک پیر دبایا اور فرماتے تھے اتعبتی نہیں ہوا اتعبتی نفس کے سائر اليوم، مجھے بھی تھکا دیا اور اپنے آپ کو بھی تھکا دیا دن بھر. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو کلیم بنایا کہ آپ مجھ سے بات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، آپ میں برداشت بہت زیادہ ہے. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اس بارے میں ضرب المثل تھے، درس حدیث دے رہے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے دارالحدیث، سوالات کے جوابات میں یہ جواب بھی دیا کہ نہیں بھائی آپ کو کسی نے غلط بتایا، میرے والدین کے نکاح کے گواہان موجود ہیں. طالب علم حیران ہو گئے کہ یہ کیا جواب ہوا. اس کے بعد دیکھا گیا کہ ایک پرچی پہ لکھا ہوا ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ آپ حرامی ہیں. حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی کو لکھتے ہیں، تو کوئی اور ہوتا تو کہتے کھڑا کرو، باندھو پلر سے، ٹانگے اوپر کرو، سر نیچے کرو، چیر پھاڑو اسے. لیکن حضرت نے فرمایا کہ نہیں، کہ آپ کو کسی نے غلط بات بتائی ہے، اتفاق سے میرے والدین کے نکاح کے انعقاد کے گواہ اب بھی موجود ہیں. آئے آئے آئے. سبحان اللہ. توبہ. اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ مدنی صحابی نہیں تھے مگر صحابہ کے نمونہ ہی تھے. سبحان اللہ. وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی، وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی. وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی، حسین احمد کے قدموں کا تصدق ہے یہ آزادی. حضرت مدنی کی قربانیوں کے نتیجے میں اور اتنے زبردست جہد اور ایثار کے نتیجے میں ہندوستان آزاد ہوا ہے اور پاکستان بنا ہے. وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی، حسین احمد کے قدموں کا تصدق ہے یہ آزادی. والکاظمین الغیظ، اور پینے والے ہیں غصے کے، ولا فینا للناس، اور درگزر کرتے ہیں لوگوں سے، لوگ غلطیاں کرتے ہیں، قسم قسم کی تکالیف پہنچاتے ہیں اور آپ معاف کرتے ہیں. حدیث شریف میں قیامت کے دن ایک ایسے شخص کے بڑے خطرناک جرائم معاف ہونا شروع ہو جائے گا جو اور لوگوں کے معاف نہیں ہوں گے. میدان حشر والے حیران رہ جائیں گے. آپ تعالی شانہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اس نے بھی اس قسم کے حالات معاف کیے، لوگوں نے بڑی زیادتی کی لیکن یہ معاف کرتے رہے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ پسند کرتے ہیں ان احسان کرنے والوں کو. والذین یہ متقین، وہی لوگ اذا فعلوا فاحشۃ، جب کر گزرتے ہیں کوئی غلط کام بے حیائی کا، او ظلموا انفسہم، یا ظلم کرتے اپنے ساتھ، ذکر اللہ، یاد کرتے ہیں اللہ کو، فاستغفروا لذنوبہم، پس معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون معاف کر سکتا ہے گناہوں کو سوائے اللہ کے، ولم یصروا علی ما فعلوا، اور یہ عزت نہیں کرتے اپنے کیے پر، وہم یعلمون، اور یہ جانتے ہو. جیسے ہی پتہ چل گیا کہ جرم ہو گیا اور گناہ سرزد ہوا، علی الفور معافی مانگتے ہیں. بعض صحابہ کے بارے میں آیا ہے کہ ان سے کچھ خطائیں ہوئی تھی اور پھر ایسے روئے کہ معاف کرا دیا. کہتے کہ ایک صحابی کسی کے گھر کوئی چیز لے گئے، ان کی اہلیہ نے باہر ہاتھ نکالا لینے کے لیے، وہ ہاتھ بہت گورا تھا، اس نے چوما، ایسا کسی شاعر نے بھی کہا ہے نا، الہی تو نے کیا کیا صورتیں بنائی، ہر ایک قدم کیا اور قدم بوسی کے لائق ہے. تو اس نے قدم بوسی کی، دس بوسی کی. اس کے بعد پیغمبر کی خدمت میں آئے اور فرمایا کہ مجھ پر زنا کی حد جاری کرے، کیونکہ اس وقت اس کا ہاتھ باہر آیا تھا اور یہ گناہ سرزد ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی منقبت فرمائی ہے کہ دیکھو ایک غلطی ہو گئی اور اس کے معاف کرنے کے لیے کتنے زبردست عزائم ہیں. اولئک جزاؤہم، یہ لوگ ہیں ان کا بدلہ ہوگا، مغفرت من ربہم، بخشش رب کی طرف سے. بخشش کے لیے تو وہ ساریو تھا، فرمائے کہ وہ مل گئی. وہ جنت ان تجری من تحت الانہار، اور جنتیں ہوں گی کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان میں. ونعم اجر العاملین، اور کیا خوب اجر ہے بعمل لوگوں کا. قد خلت من قبلکم سنن، اس کو کہتے ہیں یعنی تذکار، کہ ایک مسئلہ آپ بتائیں پھر ان کو بتائیں کہ تم سے پہلے بھی یہ ہوا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، پھر ہے کما کتب علی الذین من قبلکم. تو التذکار باعث علی التسلیہ، تذکار سے تسلی پیدا ہوتی. قد خلت من قبلکم سنن، تحقیق گزرے تم سے پہلے عادتیں، بہت سارے لوگوں کی عادتیں گزری. فسیروا فی الارض، پس چلو ملک میں، فانظروا دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسے رہا انجام جھٹلانے والوں کا. جھٹلانے والوں کی طرح جب عادتیں رہی تو ان عادیین کی سزا بھی دیکھ لیں. ھذا بیان للناس، یہ قرآن بیان لوگوں کے لیے، وہدا و موعظۃ للمتقین، اور یہ رہنمائی اور پند و نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے. قرآن ایک تو مسئلہ سمجھاتا ہے تو بیان ہے، قرآن گمراہی سے بچاتا ہے تو ہدایت ہے، قرآن کریم ان مواطن کو گنواتا ہے اور متعین کرتا ہے جن سے بچنے ضروری ہے تو موعظت ہے، قرآن پر عمل کرنے والے پرہیزگار بنتے ہیں للمتقین. ولا تہنوا ولا تحزنوا، ولا تہنوا بے ہمت نہ ہو، ولا تحزنوا غمگین نہ ہو. وہن کہتے ہیں بے ہمتی کو، ایسا ولا تہنوا وہن ایک خطرناک چیز ہے. اچھی بلی صحت کو ایسا کھا جاتی ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے. بعض لوگوں میں عجیب سستی ہوتی ہے. اکبر بادشاہ کو پتہ چلا تھا کہ ہمارے ملک میں بہت سست لوگ ہیں، کاہلین، اور وہ غریب اتنے سست ہیں کہ ان کو روٹی بھی نہیں ملی، بھوکے ہیں. تو اکبر بادشاہ نے کہا یہ تو بہت غلط بات ہے، کم از کم روٹی تو ملنا چاہیے ان کو. تو شاہی دربار میں اعلان کیا کہ بھائی جتنے کاہلین ہیں ان کو کھانا دو. اب دیکھو تو سب آ رہے ہیں کہ جی ہم کاہلین ہیں. کچھ مدت جب گزری وزیر نے بتایا کہ بادشاہ سلامت سارے لوگ جمع ہو گئے اور وہ ملک بھر میں جو اناج پیدا ہوتا ہے وہ تو یہ کھا جائیں گے. بادشاہ نے کہا کیا کیا جائے. ایک دوسرے وزیر نے کہا کہ کاہلین کا امتحان لیتے ہیں، سستوں کا، بے ہمتوں کا. کہا ان کا امتحان کیسے لوگ ہیں؟ کہا ان کا بھی لے لیں گے. حکم ہوا کہ ایک دالان بناؤ، بہت بڑا برانڈا بناؤ اور سب کاہلین جمع ہو جائے. کاہلین جلدی جلدی آ کے وہاں لیٹ گئے کہ شاید آج کھانا منہ میں دے رہے. جب سب جمع ہو گئے تو انتظام ایسا ہوا تھا کہ آنن فانن اس پورے برانڈے کو گرا دیا گیا، آگ لگا دی. تو اکثر تو بھاگ گئے. وہ جو بھاگ گئے نا تو وزیر نے کہا کہ یہ تو ایسے ہی کھانا آئے تھے. اور کچھ لوگ چیخ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے، کہ ہمیں بچاؤ، ہمیں بچاؤ. خود اٹھ نہیں رہے، کہتے ہمیں بچاؤ. تو کچھ تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی کاہل ہے لیکن دو نمبر کے ہیں. اور بعضوں نے کہا ہمارے لیے اعلان کرو. خود اعلان بھی نہیں کر سکتے، کہا یہ اول نمبر ہے. کہا یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اعلان کرو، یہ تو فرسٹ پاس ہو گئے، یہ ممتازین ہیں. اور جنہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہمیں بچاؤ، خود پڑے ہوئے، یہ تو جید جدہ جدہ. اور وہ جو باغ گئے وہ سب راسبین تھے، ایسے خام آئے ہوئے سے کھانا کھاتے. ایک بلا ہے جی، یہ طالبان روڑے کھوڑا نہیں کبو بس اکڑا دی یہ ہوئے سے پتہ گیا کہ ہم جانا بلوی زما کو روڑے کی اڑو عدت نہیں تھا بیا وہ پکلا رکھ گرے میں سے ہوتی تگی شو بیا کو گورو نہ سا پہ روڑے کو نکھاتا نہ منڈے کا کوئی تھا ہر بھوکے کا تکا نہیں میں رخ کی اور نہیں میں پاتے ہوئے سے روڑے ہلا رہے واپس ہی پڑے فلا حول ولا قوۃ الا بالله. وہاں پست ہمتی، ہمت مردان مدد خدا. جس قدر ہمت جوان ہوگی اس قدر اللہ کی امداد قریب آئے گی. اسلامی تعلیمات میں ہمت بہت زیادہ ہے. ایک 70 سالہ بوڑھا آپ دیکھے، 90 سالہ بوڑھا، اس میں بالکل جوانی کے آثار ہوتے ہیں. یہ ایمان کی برکت ہے. ولا تہنوا، بے ہمت نہ ہو. ولا تحزنوا، غمگین نہ ہو. وانتم الاعلون، تم ہی کامیاب ہوں گے. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. بے شک کامیابی کا وعدہ ہے، لیکن ایک وہن نہ ہو، دوسرا حزن نہ ہو، تیسرا ایمان موجود ہو. دو چیزیں تو نہ ہو نہ ہو اور ایک ہو. ایمسسکم قرح، اگر چھوا تم کو تکلیف نے، یعنی اگر پہنچ گئی تم کو چوٹ، فقد مس القوم قرح مثلہ، پس تحقیق پہنچ چکے ہیں مشرک لوگوں کو بھی چوٹ اس جیسی. جب احد کی غزا ختم ہو گئی تو صحابہ زخمی تھے چور چور تھے. اللہ نے تسلی دی کہ اگر تم کو چوٹیں لگی ہے تو کیا مشرکین بچ گئے ہیں؟ ایک چوٹ جب آپ کو لگے گی تو دشمن کو دو لگ جائے گی. یہ نہیں کہو کہ او ہو ہو یہ چوٹ بہت خطرناک. نہیں نہیں, آپ کہیں کہ گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں اور وہ طفل کیا گرے اور جو گھٹنوں کے بل چلے. یہ تو بہادروں کی شان ہے. وہ ہندوستان میں جب آزادی کی تحریک چلتی تھی تو اس میں دو آدمی بڑے مخلص تھے, محمد علی جوہر اور شوکت علی, دو بھائی تھے. آج کل اخبار میں ان کے مضمون آ رہے ہیں, وہ اشعار لکھے ہوئے ہیں. تو ان کی والدہ تھی بڑی اماں, بی اماں, اس کی بھی بگی چلتی تھی. اس زمانے میں تانگے کو بگی کہتے تھے. وہ بگی میں بیٹھ کے چلتی تھی اور کہتی تھی کہ بیٹے جوہر اور شوکت پیچھے نہ ہٹنا, جان دے خلافت کی تحریک پر. تو وہ ایک ہندوستان کی تحریک آزادی کا گرماہٹ کا ایک ذریعہ تھا وہ بوڑھی عورت. محمد علی جوہر جب انگریزوں سے فیصلہ کرنے گئے تھے اور انگریزوں نے بات نہیں مانی تو اس نے دعا کی کہ میں ہندوستان کو آزادی کی خبر سنائے بغیر جاؤں مجھے منظور نہیں, خداوند تعالی مجھے موت دے. تو وہی فوت ہو گئے. چھوٹے بھائی محمد علی جوہر تھے, وہ بہت مخلص اور مسلمان تھے, اور شوکت علی بھی ٹھیک تھے تحریک میں, لیکن کسی زمانے میں وہ مرزائی رہے. ایمسسکم قرحن, اگر پہنچ گیا تم کو زخم, فقد مست القوم قرحن مثلہ, پس تحقیق پہنچ چکا ہے دوسری قوم کو بھی زخم اس جیسا. ایک قرح ہے اور جرح اس کو کہتے ہیں جس کا منہ کھل جائے, یعنی جس کا خون بہے وہ جرح ہے اور جس کا خون رکے وہ قرح ہے. قرح جس کو ہم کہتے ہیں پھنسی. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, اور یہ دن ہے کہ ہم بدل رہے ہیں لوگوں کے درمیان, یعنی کبھی تمہارا نمبر کبھی ان کا نمبر. وَالْحَرْبُ بَيْنَكُمْ سَجَالٌ, تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, اور یہ زمانہ ہے جن کو ہم آگے پیچھے کرتے ہیں لوگوں کے درمیان. کبھی بادشاہ تخت پر اور کبھی بادشاہ 75 سال جیل, کبھی ان کے چپڑاسیوں کے لیے بنگلے اور کوٹیاں بن رہی ہے, کبھی ان کے شہزادوں کے کمرے سے بچو سام نکل رہے ہیں. ان کا فارم دیکھو, ان کے محلات دیکھو, تو قدیم زمانے کے سمود اور آگ کی کوٹھیاں بھول جاؤ گے. لیکن ان کے کمرے دیکھو, جون جولائی میں بھی ان کو ایئر کنڈیشن نہیں دیا گیا. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, یا حضرت حسین پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر بیٹھتے تھے, یا حضرت حسین کربلا کے میدان میں کئی ہفتوں تک بچوں سمیت پیاسے بیٹھے, اور جس گردن اور جس گلے کو رسول اللہ چومتے تھے اسی کو کاٹ کر دمشق کے بازار میں نمائش کرائی گئی. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, آئے آئے, اور یہ زمانہ ہے جس کو ہم الٹتے پلٹتے ہیں لوگوں میں. سلطنت عثمانیہ ترکیہ جب قائم تھی, شیخ زید الکوثری نائب شیخ الاسلام تھے اور شیخ الاسلام تھے مصطفیٰ صبری. جب حکومت ختم ہو گئی اور ظالمین مسلط ہوئے تو انہوں نے علماء کو مہلت دی کہ 3 دن کے اندر اندر ترکیہ سے نکل جاؤ. تین دن کے بعد جو رہ گئے ان سب کو ذبح کیا. تو شیخ زید الکوثری کے شاگرد مصر میں تھے, ان کو وہاں بلا لیا. ہم مصطفیٰ صبری بیت المقدس چلے گئے. تو مصطفیٰ صبری لکھتے ہیں کہ یا 40,000 سرکاری عملہ میرے حکم کا پابند تھا, اور یا ایک ہفتہ ہو گیا کہ میرے پاس نہ کاغذ ہے نہ قلم لکھنے کے لیے. تو آیت لکھی ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَهِيَ كَلَ دَرْيَابٍ اَوْ كَلَ كَرْيَابٍ. اللہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور تاکہ ظاہر کرے اللہ مسلمانوں کو, وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اور بنائے تم میں سے شہداء. چنانچہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ, اور اللہ پسند نہیں کرتے ظلم والوں کو. یہ تو ایک امتحان تھا, نہ کہ مسلمانوں کے مقابلے میں مشرق محبوب ہے, وہ تو ظالم ہے. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور تاکہ خالص کر دے اللہ ایمان والوں کو. مَحْحَصَ يُمَحْحِصَ, تمحیص کے معنی ہے کوڑا کرکٹ اور تنکا خس و خاشاک ہٹا کے صاف چھوڑ دینا, یعنی جو کمی کوتاہی ہے وہ جہاد میں پوری ہو جائے گی. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, اور مٹا دے گا اللہ تعالیٰ کافروں کو. کافر مٹ کے رہے. اَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ, آیا تم گمان کرتے ہو کہ جاؤ جنت. تمہیں چھ بڑھنے شہید شخو پکور کے وائے, دغا سنشی پا میدان بان لے کبان منیسا. ام حسب تم ان تدخل الجنہ, آیا تم گمان کرتے ہو کہ جلے جاؤ گے جنت. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم, اور ابھی تک ظاہر نہیں کیا اللہ نے ان لوگوں کو جو جہاد کرنے والے تم میں. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ, اور ظاہر نہیں فرمائے ہیں تکلیفوں پر ڈٹنے والوں کو. سبحان اللہ, نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا, سو بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. تکالیف اور محنتوں کے بعد تو مقام ملتا ہے. یہ صبح سے شام تک درس میں پابند رہنا, یہ بھی تو جہاد ہے اور تثبت ہے, آسان کام نہیں. من من کی ماکو چچ ناتا پہ ماکرو چچ گئے ہو, ماکو چچ ماکو پہ جو نہیں گئے. ماکو اس کو کہتے ہیں وہ جو کپڑا بنا دیتے نا جولا ہے, تو اس میں ایک ڈنڈے لگے ہوتے تھے, تھوڑی دیر بعد ایک ڈنڈا ایسے کھڑا ہو جاتا ہے. تو ادھر بھی کئی کئی ڈنڈے کھڑے ہوتے رہتے. ان کو شرم بھی نہیں آئی کہ میں جم کے بیٹھا ہوں اور یہ ان کو پیشاب آ رہا ہے, ان کے مسانے میں زور آ گیا. ڈوڈیو گڑا پا آیا ماں سر جی ناستی نہیں دے دے نہیں مشینیں ختم شی دا یار صبح غمیا دا حول ولا قوة. اب حسب تو من تدخل الجنہ, آیا گمان کرتے ہو کہ تم داخل جنت ہوں گے. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم, اور نہیں ظاہر فرمایا اللہ نے ان لوگوں کو جو جہاد کرتے ہیں تم میں. یعلمو بمانے یعلمو کے ہیں, اور ایسا ہوتا ہے صفات الہیہ میں, کیونکہ اللہ کا علم حضوری ہے, وہ حادث نہیں ہے. ویعلم الصابرین, اور ظاہر نہیں فرمائے ہیں صبر کرنے والوں کو. صابر سے مراد دشمن کے مقابلے میں جمنے والا. غزوہ بدر میں جو حضرات شریک نہیں ہوئے تھے ان کی بڑی خواہش تھی کہ کوئی موقع ہاتھ آئے اور ہم بھی اپنا خون دکھائیں قربان کر لیں. فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ, اور یقیناً تھے تم کہ چاہتے تھے موت, آرزوئی موت کرتے تھے. اب بھی جگہ جگہ خبر آ جاتی ہے موت پر بیعت ہو رہی ہے, وہ موت پر بیعت ہو رہی ہے, یہ کدھر کا مجاہد بنا ہوا ہے. تصویر جائز ہے اس کے نزدیک, ریڈیو فلم جائز ہے, حکومت تک پہنچنے کے لیے درو گوئی اور کذب بیانی کر رہا ہے. بیعت علی الموت, بیعت علی الموت صحابہ کے بعد کسی کا حق ہی نہیں ہے. غلط باتیں کرتے ہیں. ام حسب تم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین ولقد کنتم تمنون الموت. اور البتہ تحقیق تھے تم کہ چاہتے تھے موت. من قبل اس سے پہلے ان تلقوا کہ تم اس کو ملو پاؤ. جو حضرات بدر میں شریک نہیں تھے وہ چاہتے تھے. فقد رأيتموهُ پس تحقیق لے دیکھ لو اس کو آ گئی موت آ گئی. وانتم تنظرون اور تم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. اس لیے حدیث شریف میں ہے لا يتمنين احدكم الموت تم میں سے کوئی شخص بھی موت کی آرزو نہ کرے. اگر یہ شخص بہتر ہے تو اور نیکیاں بڑھا لے گا اور اگر برا ہے ہو سکتا ہے اللہ توبے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں اللہم احینی اذا کانت الحیات خیرا لی و امیتنی اذا کانت الممات خیرا لی. خدایا مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میں خیر ہے اور مجھے اٹھا لے جب اٹھانے میں خیر ہو. وما محمد الا رسول. غزوہ احد میں ایک بڑا واقعہ یہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے اور ایک کھائی کے اندر آپ گر گئے اور صحابہ نے آپ کے اوپر حصار بنایا اور آپ کے ہمشکل صحابی تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وہ شہید ہو گئے. مصعب بن عمیر کی شہادت کے بعد مشرکین نے نعرہ لگایا کہ ان محمد قد قتل حضرت شہید ہو گئے. پھر کہا ابو بکر شہید ہو گئے عمر شہید ہو گئے. حضرت نے سب کو کہا تھا کہ چپ رہو لیکن جب عمر کا نمبر آیا عمر نے کہا چپ نہیں رہ سکتا کھڑے ہو گئے اور ان سے کہا کہ اللہ ان لوگوں کو زندہ رکھے گا تجھے ذلیل کرتے رہیں گے اور یہ سب زندہ ہے. یہ خبر جب پھیل گئی کہ حضرت شہید ہوئے تو کچھ دیر کے لیے صحابہ کی ہمتیں پست ہو گئی کیونکہ یہ بہت بڑی بات تھی اور انہوں نے کہا جب حضرت شہید ہوئے تو اب لڑیں گے کیسے. اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی ہے کہ وما محمد الا رسول نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے پیغمبر. قد خلت من قبل رسول یقیناً گزرے ہیں ان سے پہلے بھی پیغمبر. افا ان ماتا اگر یہ پیغمبر فوت ہو او قتلا یا شہید ہو. انقلب تم الا اعقابکم پلٹو گے کہ آپ نے ایڑیوں کے بل. ومن ينقلب على عقبيه جو پلٹ گیا ایڑیوں کے بل فلن يضر الله شيئا پس ہرگز نہیں بگاڑ سکے گا اللہ کا کچھ بھی. فسيجزي الله الشاكرين اور جلدی جزا دے گا اللہ قدردانوں کو. چنانچہ یہی آیات جب رسول اکرم کی وفات ہوئی اور صحابہ بہت غم و اندوہ میں تھے عمر جیسے آدمی پریشان تھے تو ابو بکر صدیق نے منبر پر خطبہ دیا ہے یہ آیات پڑھی. صحابہ کی ایسی تسلی ہوئی بخاری میں ہے چھوٹے بچے بڑے بوڑھے عورتیں سب وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ رسول پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ آیات آج نازل ہوئی. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ اور نہیں ہے شان کسی مخلوق کی کہ وہ مرے مگر اللہ کے حکم سے. کتاب مؤجلا وقت شدہ ہے وقت سے پہلے اور وقت کے بعد کوئی نہیں مرے گا. ومن يريد ثواب الدنيا جو کوئی چاہے دنیا کا بدلہ نوتیہ منہا دے دیں گے اس کو اس میں سے. ومن يريد ثواب الاخرہ جو چاہتا ہے آخرت کا بدلہ نوتیہ منہا اس کو اس میں سے دیں گے. وسنجد الشاکرین اور خوب نوازیں گے قدردانوں کو. تسلی. وکأین من نبی کتنے پیغمبر گزرے ہیں قاتل معہ کہ جہاد کیا تھا ان کے ساتھ ربیون کثیر اللہ والے بکیروں نے. جہاد کرنا ہی کمال ہے. جہاد میں جو لوگ جاتے ہیں دیکھو سنت کے متبع دین کے پابند. فما وہنو نہ وہ بے ہمت ہوئے لما ان تکلیفوں کی وجہ سے اصابہم جو ان کو پہنچی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وما ضعفوا، نہ وہ کمزور ہوئے، وما استکانوا، اور نہ وہ ڈھیلے ہوئے. تین قسم کی کمزوریاں پیش آتی ہیں حالات کو دیکھ کر، سب کچھ ہے لیکن نہیں کر سکتا ہے، اس کو وہن کہتے ہیں. آیا آیا توبہ. ہلاکو اور چنگیز نے جب بغداد پر حملہ کیا توبہ، تو ہلاکو کی ایک عورت 23 افراد بغداد کو کہتی تھی کہ تمہارے پاس چھرا ہے؟ وہ کہتے تھے نہیں، کٹھیروں میں آتی ہے. وہ جا کے چھری ڈھونڈتی تھی، لے کے آتی تھی، یہ کھڑے رہتے تھے. پھر جب وہ آئی تو اس نے کہا میں کھڑی نہیں ہو سکتی، مجھے تکلیف ہے، لیٹ جاؤ. تو ایک ایک لیٹتا تھا اور وہ ذبح کرتی. ایسا وہن پیدا ہو گیا، کیونکہ معتصم سے ایک زبردست غلطی ہو گئی تھی، خدا اس کو معاف کر. بہت بڑا خلیفہ اور نیک دل تھا، اس نے ابن الالقمی کو وزیر رکھا تھا، رافضی تھا، اور نصیر الدین توسی اس کو قاضی القضات مقرر کیا. جس ملک کا قاضی القضات اور وزیر وہ روافض ہو، وہ ملک کب چلے گا؟ چنگیز اور ہلاکو نے حملہ کیا اور پوری دنیا کو فتح کیا، لیکن جب بغداد آ رہے تھے تو خلیفہ نے فوج کھڑی کر دی. ہلاکو اور چنگیز نے اندازہ لگایا کہ معتصم کے فوج سے لڑنا آسان نہیں، وہ پیچھے ہٹ گئے. جب وہ پیچھے ہٹ گئے تو ابن القمی اور نصیر الدین توسی انہوں نے ہلاکو کے پاس جا کے یہ خبر دی کہ اسلامی حکومت سے ہم کو بہت تکلیف ہے، کیونکہ ہر جمعے کو ہم ابوبکر، عمر، عثمان کا نام سنتے ہیں، ہم بہت تکلیف میں، ہم بھی نہیں چاہتے کہ یہ حکومت رہے، لیکن تم لڑ کر کے ختم نہیں کر سکتے. ختم کیسے ہوگی؟ کہا اس کے لیے چال لڑنی پڑے گی. چال اس طرح بنائی کہ ہم آپ کو بلائیں گے دعوت کے بہانے، مگر آپ 400 مسلح افراد لے کے آئے، ان کے پاس تلواریں اور خنجریں تیار، 4000، اور بادشاہ کو کہا کہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے، اللہ نے ہم کو عزت دی ہے، دشمن بھاگ گیا، اب صلح اچھا ہے. بادشاہ نے کہا صلح کیسے ہوگی؟ کہا ہلاکو اپنی بیٹی آپ کے شہزادے کو دینا چاہتا ہے. بادشاہ نے کہا یہ تو بہت اچھا ہے، بہترین کام ہے، جب وہ ہمارا داماد بن جائے گا پھر لڑے گا کیوں؟ کہا کہ ان کی دعوت کرے آپ، اور دعوت کے دوران فوج آپ کی کھڑی رہی ہے مہمانوں کے بھیج دیتی. دیکھو اب معتصم کو دھوکے ہو رہا ہے، معتصم نے فوج کو بے رخوں میں بھیج دیا، اور کہا کہ ملک کے سارے مقتدر افراد کو بلاؤ، تمام وزراء، مقتدر علماء، مفتیین، سب کو بلایا حال میں، اور جب یہ لوگ 4000 مسلح آ گئے، دروازے بند کیے، بادشاہ کو بماش آزاد ہو اور بمال لوگوں کو ذبح کر دیا. فوج کو پتہ ہی نہیں، فوج کو اس وقت پتہ چلا کہ جب فوج کے ہاتھ پیر باندھ دے گئے. دیول کے اندر زہبی نے لکھا ہے 23 لاکھ آبادی تھی بغداد کی، 18 لاکھ ختم ہو گئی، اور یہ زمین جو تھی مٹی نظر نہیں آ رہی تھی، انسانوں کا خون تھا سارا. اور کتاب اسلامی، دینی کتابیں، ان کو دریائے دجلہ کے اندر گرایا، اس کے اوپر پل بن گیا اور لوگ گزر رہے تھے وہاں. اتنی کتابیں، اکثر کتابیں احناف کی، 656 ہجری ہے، درد و غم کا زمانہ ہے. مورخین لکھتے ہیں کہ آسمان سے خون کے قطرے گر رہے ہیں. اسلام کی تاریخ میں اتنا بڑا ظلم نہیں ہوا. اس دوران لوگ اس قدر بے ہمت ہو گئے کہ ایک ہلاکو و چنگیز کی عورت 23-25 آدمیوں سے کہتی کہ چھری ہے یا نہیں ہے، کہا میں لے آتی ہوں. جب چھری لے آئی پھر کہا کہ میں تو کھڑے نہیں کاٹ سکتی، بیٹھ جاؤ، لیٹ جاؤ. تو آدمی لیٹتا تھا، آنکھیں بند کر کے وہ گلا کاٹتی تھی، پھر دوسرا پھر تیسرا. خوف و حراس اتنا پھیل گیا. اب بھی یہ جو قتل و غارت گری دہشت گردی اس مقصد کے لیے تو ہے کہ لوگ ڈر جائیں اور بیان کرنا چھوڑ دیں. یہ ساری بات اس ایک بات کی وجہ سے ہے کہ ایک فرقے کو کافر کہا گیا ہے. اور میں جانتا ہوں بڑے بڑے لوگوں کو جو پیچھے ہٹ رہا ہے. رہے الفت میں گو ہم پر بہت مشکل مقام آئے, نہ ہم نے راستہ بدلا نہ ہم منزل سے باز آئے. ہم اس وقت سے روافض کو کافر کہتے ہیں کہ کوئی اور تحریک سامنے بھی نہیں آئی تھی الحمدللہ, اور آج تک قائم ہے اور اسی پر قائم رہیں گے. ہم دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے. ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات, بس جتنا کام اللہ نے حوالے کیا ہے وہ ہو جائے گا اور کسا ختم ہو جائے. آگا خلق سے پہ جنم اداسی نہیں بہن کے کافر دے کافر دے آگے اس بات ہوئی یار کافر نے نہیں بہل پکا بولے سعودیان خپکی گی ہاں عراقیان خپکی گی بولے سعودیان ہو جائے عراقیان نے کسے کر دے. انہوں نے آج تک وضاحت کی کہ ہم قرآن موجودہ کو آسمانی کتاب مانتے ہیں. ہم صحابہ اور عائشہ پر تہمت اور سب کو کفر سمجھتے ہیں. انہوں نے بیان بدلا, یہ بدل گئے. مجھے لوگ کہتے ہیں, میں کہتا مجھے چھوڑ دو اپنے حال پر, کیوں خامخواہ تن ہم داغ داغ شد پمب کو جا کو جانے. وہ لوگ جن کے ساتھ میں نے تحریر چلائی میری موجودگی میں انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم تو کافر نہیں گئے. میں نے کہا اس طرح تو اگر زور آ گیا تو آپ چند ہفتے بعد کہیں گے کہ مرزائی بھی کافر نہیں. چنانچہ جماعت اسلامی نے لاہور میں سکھوں کو دعوت دی اور ان کو کہا کہ یہ موحد ہے. ان کی داڑھی آن سے بھی بڑی ہے, مودودیوں کی داڑھیاں چھوٹی ہیں, اور مودودیوں کی ٹوپیاں یا ننگے سر اور سکھوں کی پگڑیاں ہیں. وہ ان کو اپنے باپ دادے نظر آ رہے. ولا حول ولا قوت, یہ توحید و اسلام کی توہین ہے. اخبارات دونوں میں نے رکھے ہیں جس میں ان کو موحد کہا ہے وہ بھی اور دوسرا بھی. روافض اور مودودی جماعت اس کا فلسفہ ایک ہے. روافض چونکہ مسلمانوں میں کام نہیں کر سکتے ہیں اور یہ مسلمان بن کے جیسے نصیر الدین طوسی نے اور ابن الالکوی نے جو کام انہوں نے کیا ہے وہی کام یہ جماعت کرے گی جب بھی ان کو موقع ملے, یاد رکھ. لیکن ہمیں تو شکوہ ہے اس میر انجم سے, ہمارے اپنے بعض بڑے حضرات بنیادی مسائل میں ڈھیلے ہیں اور جب بھی انہیں شکست ہوگی اس ڈھیلا پن سے ہوگی. یاد رکھے آپ یہ درس آج کا یاد رکھے, شاید ایسا درس آئندہ میں نہ دوں. اب کی ذرا ملے تو ذرا غور سے ملنا, شاید کہ پھر ملے اور یہ ذوقی نظر نہ ہو. ایک زمانہ ایسا تھا کہ یہاں کراچی میں ہم نے جب تحریک چلائی روافض کے خلاف تو ہندوستان کے ہماری مقدس ہستی حضرت مولانا اسعد مدنی حضرت شیخ الاسلام کے صاحبزادے وہ تشریف لائے. یہاں تحریک گرم اور روافض سے زیادہ کافر کوئی تھا ہی نہیں پاکستان میں, تو ان کو ہم نے انٹرکانڈ میں دعوت دی. میں ایکشن کمیٹی کا بھی چیئرمین تھا اور علمی تحقیقات کمیٹی کا بھی چیئرمین تھا. تو حضرت مولانا اسعد مدنی نے فرمایا کہ آپ کر سکتے ہیں اور ہم تو ہندوستان میں صرف مسلمان کے نام پر کام کرتے ہیں کیونکہ ہمارا مقابلہ ہندو اور سکھوں سے, ہم کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے. انہوں نے اپنا عذر بتایا اور میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ مجھے کہا کہ آئندہ کے لیے یہ پاکستان نہ آئے, یہ تو رافضیوں کا ایجنٹ ہے اور اس کا جو ہے نا ویزا کینسل کر دینا چاہیے. اس طرح اس طرح آج ان لوگوں کو میں نے سنا کہ انہوں نے مولانا ضیاء القاسمی کی ایک تقریر کے جواب میں کہا کہ نہیں ہمارا تو آپ سے اتفاق نہیں ہے اس بات پر کہ روافض کافر ہیں. مولانا نے کہا کہ تشہیر میں اختلاف ہے, تکفیر میں تو نہیں ہے. تو بعض بزرگوں نے کہا کہ نہیں, تکفیر میں بھی اختلاف ہے, ہم نہیں کہتے ان کو کافر. آئے ہائے ہائے, دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, اس لیے کہ وہ مار رہے مولویوں کو, سیدھی بات ہے. اور انہوں نے قسم کھائی ہے کہ وہ سارے لوگ جنہوں نے ہمیں کافر کہا ہے, اس جماعت کے سربراہ وردہ ایک مولوی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. چنانچہ لائن سے مار رہے ہیں, دو چار باقی وہ بھی ختم ہو جائیں گے, کیونکہ جس لابی نے قتل کا انتظام کیا ہے وہ لابی تو موجود ہے. یہ بدل گئے, وہ نہیں بدلے. میں کہتا ہوں اگر یہ اخبار میں ہی بیان دینا کہ ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں اور اپنے سے بہتر مسلمان, خدا کی قسم پھر بھی وہ ان کو ماریں گے. ان کو پتہ ہے کہ یہ بزدل ہو کے ایسا کہہ رہے ہیں, کیونکہ ہمارے اکابر میں, ہمارے مذہب کی کتابوں میں سب میں تصریح موجود ہے الحمدللہ. اللہ فرماتے وما ضعفوا, نہ تو کمزور ہوئے, وما استکانوا, اور نہ وہ ڈھیلے ہوئے. واللہ یحب الصابرین, اور اللہ پسند کرتے ہیں ڈٹنے والوں کو. اللہ تعالی حق پر استقامت دے, حق پر, حق کے باب میں غلو اور تجاوز سے بھی محفوظ فرمائے. اہل یعنی حق کا ترہ امتیاز ہے, ہم ہر حال میں صراط مستقیم پر رہنا چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. وما کان قولہم, نہ تھی ان کی بات, الا ان قالوا, مگر یہ کہتے تھے, ربنا اغفر لنا ذنوبنا, اے پروردگار بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہ, واسرافنا فی امرنا, اور زیادتی جو ہم سے ہوئی ہمارے معاملے میں. نہ جانے شیخ القرآن مولانا پنجپیر کو کیا وہم ہو گیا, اس جگہ ترجمہ کیا ہے واسرافنا فی امرنا اور زمون خیگڑا پمخ کے بوجھ. بالکل غلط ہے ترجمہ, صریح غلط. واسرافنا فی امرنا ترجمہ ہی چلے نشتا, یا بل شیشے ذہن کرا گلے اور مسلسل عمدہ ترجمہ ہے. واسرافنا فی امرنا کا معنی یہ ہے کہ ہمارے معاملات میں جو ہم سے زیادتی ہوئی خدا معاف ہوا. وثبت اقدامنا, پکے کر ہمارے قدم, کہیں پیچھے نہ ہٹے. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور امداد فرما ہماری کافر قوم پر. ان کی مدد کیسے ہوگی, تو کافر کیسے نہیں ہوگی, اس لیے ان پر مدد حرام ہے بالکل. فآتاهم اللہ ثواب الدنیا. ایک مولوی صاحب آئے یہاں بیٹھ گئے, بڑا آدمی مہمان تھے میرے, مجھے کہتے سنا ہے آپ نے یہ بہت سارے لوگوں کو کافر کر دیا. کسی نے بتایا ہوگا, دو چار سال پہلے کی بات, چائے پی رہے تھے. میں نے کہا یہ چائے پی رہے تھے, میں بات دہراتا ہوں. کہتے لوگ چائے چھوڑ دیں, چائے وائے پی لی, جب آخری گوڑ لگایا اس نے پیالی رکھ دی. میں نے کہا کیا فرما رہے تھے؟ کہنے لگے کہ سنا ہے آپ نے بھی بہت سارے لوگوں کو کافر کر دیا. میں نے کہا نہیں, جو کافر تھے ان کا کافر ہونا بتا دیا ہے, بنایا کسی کو کافر نہیں. اور یہ فرق مولانا اشرف علی نے لکھا ہے. پھر میں نے کہا ایک بات سن لے, ناراض نہ ہو. آپ کا اور ہمارا عقائد اور اعمال, صغائر اور کبائر, اصاغر اور اکابر, سلف اور خلف, عقائد سے لے کے مستحب تک کسی جگہ اختلاف ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں. تو میں نے کہا کیا وجہ ہے کہ میں ایک فریق کو کافر کہتے ہیں اور آپ نہیں کہتے؟ یا تو یہ کتابیں غلط ہیں جن کی روشنی میں کافر کہتا ہوں, اور یا کتاب تو سچی ہے آپ جھوٹے. تو میں نے کہا کتابیں سچی ہیں اور آپ بزدلی کی وجہ سے کافر نہیں کہتے. گھبرائے ہوئے میں نے کہا میں جو کافر کہتا ہوں للہ, اور آپ جو نہیں کہتے ہیں للخلق. کچھ دیر خاموش رہے, کہنے لگے ہاں بات تو یہی ہے, ہم تو خیال کرتے ہیں. میں نے کہا ہم مخلوق کا خیال خالق کے سامنے نہیں کریں گے. یہ ان میں تقسیم کر رہے ہیں, وہ ایسے نہیں ہے ویسے. ان کا دکھاؤ کہ انہوں نے وضاحت کی, ان کا دکھاؤ مجھے, وہ وضاحت کرے نا.
آپ ان کے ایجنٹ بن کے کام کر رہے ہیں ان کا. ہم تو اتباع تین جگہ کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اولا، امام ابو حنیفہ اور علماء احناف کا ثانیت، علماء دیوبند کا ثالثا، لا رابع لهم انشاءاللہ، چوتھے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو شخص علماء دیوبند کا سرخیل ہے وہ ہمارا سرتاج ہے، اور جو سر مون سے اختلاف کسی ایک جگہ بھی کرتا ہے، حکم نہ کرنے میں یا حکم کرنے میں، غلو کرنے میں، دونوں کا ہم رد کر رہے ہیں. والحمدللہ علی ھذا. وما کان قولہم، نہ تھی ان کی باتیں، الا ان قالوا، مگر یہ کہتے تھے، بزدل اس لیے نہیں تھے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے پروردگار معاف فرما ہمارے گناہ، واسرافنا فی امرنا، اور جو زیادتی ہم سے ہوئی ہمارے کاموں میں، وثبت اقدامنا، اور پکے کر ہمارے قدم، وانصرنا للقوم الکافرین، اور مدد فرما ہماری کافر لوگوں کے مقابلے میں، فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، پس دے دیا ان کو بدلہ اللہ نے دنیا کی زندگی میں، وحسن ثواب الآخرہ، اور بہترین بدلہ ہوگا آخرت کا، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ پسند فرماتے ہیں نیکوکاروں کو. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کہا ماننے لگے کافروں کا، یردوکم علی اعقابکم، یہ امور مثبت ہے، مثبتہ مطمئنہ، پکے کرنے کے لیے، اگر تم نے پرواہ کی کافروں کی، لٹا دیں گے تم کو ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا خاسرین، پس پھر جاؤ گے ذلیل ہو کر. جب بھی تم نے کافروں کا لحاظ کیا ذلیل ہوں گے. بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ ہی تمہارے کارساز ہے، وہ خیر الناصرین، اور بہترین مددگار ہے. ڈرنا نہیں، ڈریں گے تو کافر. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ابھی ڈالتے ہیں ان لوگوں کے دلوں میں رعب جو کافر ہیں، بما اشرکوا باللہ، بس اب ان کے شرک کرنے کے اللہ کے ساتھ. بدترین کائنات وہ روافض ہے، جو صرف قرآن، صحابہ اور سنت کے قائل نہیں، اور دوسرا گروہ ان کے بعد بدترین کائنات. بخاری میں ہے کہ الذین بنوا علی قبرہم قبہ، جنہوں نے بزرگوں کی قبروں پر گنبدیں کڑی کی، اولئک شرار الخلق عند اللہ، بخاری جلد اول صفحہ 61, 62, 63. بدترین کائنات روافض، اور بدترین کائنات مبتدین، یہ شرک کرنے والے. ما لم ينزل به سلطانا، نہیں اتارا اللہ نے ان کی کوئی دلیل. کس دلیل میں آیا ہے کہ شیخ عبد القادر دستگیر ہے؟ کس دلیل میں آیا ہے کہ آپ داتا جی نگری کی آوازیں لگا رہے ہیں؟ کون سی آیا تو حدیث موجود ہے. ومأواهم النار، ٹھکانہ ان کا دوزخ ہے. وبئس مثوى الظالمین، بہت برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا. ولقد صدقكم الله وعده، اور یقیناً سچ کیا تمہارے ساتھ اللہ نے اپنا وعدہ. استحسونهم، جبکہ تم قتل کر رہے تھے ان کو بإذن اللہ کے حکم سے. ابتدا میں مسلمانوں کو احد میں فتح ہوئی اور مسلمان کافروں کو مار رہے تھے. حتی اذا فشلتو، یہاں تک کہ جب تم بے ہمت ہوئے. اللہ اللہ. وتنازعتم فی الامر، اختلاف کرنے لگے جنگی تدبیر میں. عبداللہ ابن جبیر امیر کی بات نہیں مانی، امیر صاحب، امیر صاحب، امیر صاحب، وہ پیاز کاٹنے والا امیر، یہ وہ امیر نہیں ہے، یہ وہ امیر تھے جو محمد الرسول اللہ نے مقرر کیا، یہ تو تم نے مقرر کیا. امیر صاحب، امیر صاحب، امیر صاحب، یہاں تک کہ امیر صاحب کی داڑھی بھی ضروری نہیں، یہ عجیب امیر. بخاری میں ہے کہ ایک امیر لوگوں پہ ناراض ہو گیا، وہ کہا کہ لکڑیاں جمع کرو، جمع کی، اس کے بعد کہا کہ آگ لگاؤ، آگ لگائی، لوگوں سے کہا آؤ گھس جاؤ، میں امیر ہوں، میرا حکم ہے، ماننا پڑے گا.
لوگوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس لیے لائے تھے کہ آگ سے بچے، ادھر ہی ہم کو جلا رہا. اب اغلم دغلم بعضوں نے کہا چلو امیر صاحب کرو بسم اللہ، اکثر صحابہ نے کہا خبردار، ایک بھی نہیں گیا، آگ بجھ گئے، امیر بھی ٹھنڈا ہو گیا. جب مدینہ منورہ پہنچے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے فرمایا اگر تم چلے جاتے واپس نہ آتے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ایسے امیر کی کوئی بات مت مانو جو خلاف شرع ہے. کوئی امیر امیر نہیں، امیر ہے یہ پیر ہے جی. پیر صاحب نے کہا درس میں مت جائیے، پیر ہے شیطان ہے. قرآن پاک سے منع کرنے والا تو شیطان کا کام، پیر ہے پیر ہے پیر ہے. یہ توحید سنت آپ سیکھ رہے ہیں اور یہ تمہارا ایمان ہے. پیر کون ہوتا ہے؟ پیر کو کان سے پکڑ کے لا کہ تو ہی مسلمان ہو جائے گا. پیر ہے پیر ہے پیر ہے. پیر کا ایمان قرآن و سنت پر نہیں ہے اور یہ اس کا مرید بنا ہے. بے غیرت کچھ ڈکے اور غیرت یہ اشنا دا کمرا والا. فرمایا و تنازع تم فی الامر، تم اختلاف کرنے لگے معاملے میں، الامر کے ساتھ اپنے پاس لکھو جنگی تدبیر میں، وہ آسائی تم نافرمان ہونے لگے من بعد ما راکم، بعد اس کے دکھایا تم کو ما تحبون جو تم چاہتے تھے، فتح اور غنیمت، منکم من یرید الدنیا تم میں سے بعض وہ تھے جو چاہتے تھے دنیا، ومنکم من یرید الآخرہ تم میں بعض وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے، ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم پھر پھیر دیا تم سو ان سے تاکہ آزما لے تم کو، ثم صرفکم عنہم اللہ نے تم کو فتح دی، تم خوش ہو رہے تھے، سب کچھ ہوا لیکن آزمائش آ گئی. کیوں؟ پچاس تیر اندازوں میں سے 38 نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ورزی کی، گو اجتہادی تھی لیکن جنگی تدبیر ناکام ہو گئی. پھر پھیر دیا اللہ نے تم سے ان کی طرف، لے اب تلیا کو، ثم صرفکم عنہم، ثم صرف نوبت الفتح عنہم یعنی تمہاری فتح ان کو دے دی تھوڑی دیر کے لیے، لے اب تلیا کو تاکہ تمہارا امتحان ہو. ولقد عفا عنکم لیکن اب معاف ہو. کسی موجودی قلم کو حق نہیں ہے صحابہ پر طعن کرنے کا، کیونکہ ساتھ ہی رب العزت نے اعلان کیا معاف ہے معاف ہے. واللہ ذو فضل علی المؤمنین اللہ فضل والے ہیں مسلمانوں کے حق میں. جس وقت ان کو تھوڑی دیر کے لیے شکست ہوئی اور یہ جا رہے تھے اس کا نظارہ، اس تو سعیدونا جبکہ تم چڑھ رہے تھے پہاڑ پہ، ولا تلونا لا احد مڑتے نہیں تھے کسی کی طرف، سب تیز بھاگ رہے ہیں، مشرکین کا حملہ تیز تھا. والرسول یدعوکم فی اخراکم حضرت جی پکار رہے تم کو پیچھے سے، کہاں جا رہے ہو حضرت آواز لا رہے لگا رہے ہیں، تعالوا الی یا عباد اللہ تعالوا الی یا عباد اللہ. حضرت میدان جنگ میں ہے بالکل، حضرت پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. فاصابکم غم بغم پس پہنچا دیا تم کو غم در غم، ایک غم شکست کا، دوسرا غم حضرت کی وفات کی خبر سن کر. لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم تاکہ غمگین نہ ان چیزوں پر جو تم سے فوت ہوئی، ولا ما اصابکم نہ ان مصیبتوں پر جو ٹوٹ پڑی تم پر، واللہ خبیر بما تعملون. ذرا جگہ کو دیکھو غور کرو، فرمایا تم نے تھوڑی دیر کے لیے لغزش کھائی اور روانہ ہو گئے، کفار کو موقع مل گیا، آزمائش آئی، حضرت آواز دے رہے تم پیچھے ہٹ نہیں رہے ہو، فرمایا غم در غم آ گیا. اس غم در غم کا فائدہ کیا ہوا کہ جب یہ پتہ چلا کہ حضرت زندہ ہے تو من شاء عبادک فلیمت فعلیک کنت حاضر، سب خوش ہو گئے کہ چلو حضرت زندہ رہے اور کوئی مرے یا نہ مرے. تو فرمایا لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، اور جو زخمی ہو چکے تھے جب پتہ چلا کہ حضرت کے سر مبارک میں خود کی کڑیاں ٹوٹی، دندان مبارک شہید ہوئے، تو ان کو اپنا زخم زخم ہی نظر نہیں آیا. یہ زبردست قسم کی حکمت تھی اس میں. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا
پھر نازل کیا تم پر اس صدمے کے بعد اطمینان نعاسل اونگ کی شکل میں.
سب صحابہ اونگ رہے, دیکھے تم اونگ رہے چائے کے لیے, چائے تیار ہے بس.
یغشا طائفتا منکم, ڈھانک رہا تھا گروہ کو تم میں سے,
مجاہدین کے ہاتھوں سے تلواریں گر رہی ہے, ایسے اونگ رہے. عجیب بات ہے کہ اونگنا میدان جنگ میں فتح کا باعث ہے, اونگنا درس میں محرومی کا باعث ہے, اونگنا بغیر کسی وجہ کے صبح سویرے موت کا باعث ہے کہ خون میں کوئی موت ہو رہی ہے, اور اونگنا تبلیغ جماعت میں سکینے کا باعث ہے. واہ بھائی واہ, کیا بات ہے. تبلیغ میں اونگتے جاؤ, بس چھ نمبر چل رہے اور آپ ایک طرف ٹیک لگائے, زبان باہر نکالے, ماشاء اللہ سکینہ آ گیا. تبلیغی کے پاس کوئی بیٹھا ہوا تھا, اس کو نیند آئی, دوسرے نے کہا کوئی بات نہیں, یہ سکینہ آ گیا. تو ایک اور بیٹھا تھا, اس کی بیوی کا نام گئی سکینہ تھا, کہا وہ کیسے آئی, میں نے تو اجازت نہیں دی. کہا کہ بس خدا لے آیا. کہ نہیں نہیں آئی, ہم نہیں مانتے. اب لڑائی, وہ سکینہ کہہ رہا ہے رحمت کو, یہ سمجھ رہے کہ سکینہ میری بیوی آ گئی. وطائفت قد اہمتہم انفسہم, اور ایک گروہ جو ارادہ کرنے لگا اپنے دل دل میں, یہ منافقین کا گروہ ہے, بخاری و ترمذی میں ابو طلحہ سے روایت ہے, ہم المنافقون. کیا ارادہ کیا؟ کہ ظنون باللہ غیر الحق, سوچنے لگے اللہ کے بارے میں ناحق. ظن الجاہلیہ, زمانے جاہلیت کی طرح بدگمانی کر کے, اور کہنے لگے کہ پیغمبر تو کہتے کہ مجھے وحی آتی ہے, دان ٹوٹ گئے یا نہیں. پیغمبر تو کہتے کہ ہماری مدد اللہ کرے گا, 70 صحابہ کی لاشیں اٹھا رہے ہیں یا نہیں. اس طرح پرتے گنڈے, ایسے تان و اعتراضات. اللہ نے فرمایا جاہلوں کی باتیں کرتے. یقولون, کہنے لگے, حل لنا من الامر من شیء, کیا مانی جاتی ہے ہماری بھی کوئی بات, ہمارا فیصلہ نہیں مانا گیا. قل, فرماؤ, ان الامر کلہ للہ, بے شک اختیارات سارے اللہ کے پاس ہے, اور اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے ہیں. یخفون فی انفسہم, چھپاتے ہیں دل دل میں, ما لا یبدون لک, جو ظاہر نہیں کر سکتے تیرے سامنے. وہ میں نے بتا دیا, یہ ان کی باتیں تھیں. یقولون, کہتے ہیں, لو کان لنا من الامر شیء, اے کاش کہ ہوتی ہماری کوئی اختیار اور بات. ما قتلنا ہا ہونا, نہ قتل ہوئے ہوتے یہاں پر, ہماری کوئی بات مانی جاتی تو ایک بھی نہ مرتا. اور تو اپنی موت کا مالک ہے کیا؟ قل لو کنتم فی بیوتکم, آپ فرماؤ اگر ہوتے تم اپنے گھروں میں, لبرز الذین کتب علیہم القتل, تو پہنچ جاتے وہ لوگ جن پر لکھا گیا مرنا, یعنی قتل ہونا. الا مزاجہم, گر پڑنے کی جگہ, مزاجی مسجد کی جگہ ہے جس جگہ مجاہد گر کے مرتا ہے. فرمایا جس کی موت طے ہے اس کو لازمن اس جگہ جانا ہے. آئے ہائے, چنانچہ مولانا مفتی محمود دیکھو کراچی میں انتقال ہو رہا, صوبہ سرحد کا آدمی. مولانا یوسف بنوری کی زندگی کراچی میں گزر رہی, انتقال پنڈی میں ہوا. مولانا غلام اللہ خان, جس کے للکار سے پاکستان گونجتا تھا, انتقال دبئی میں ہو رہا ہے. مولانا احتشام الحق, جس کی خطابت پر موافق و مخالف متفق ہے, وہ مدراس میں انتقال کر رہا ہے. اور امریکہ کا ایجنٹ امریکہ میں مرا, اور پانچ دن بعد جنازہ ہو رہا ہے, اور جنازہ اتنی دیر سے جائز دی رہی ہے. انہیں سے جنازہ کو مدد مڑ پڑسی دلی منگک, اللہ اکبر. فرمایا فرماؤ اگر ہوتے تم اپنے گھروں میں, ہائے ہائے, اگر ہوتے تم اپنے گھروں میں, لبرزا, یقیناً ظاہر ہو جاتے, چلے جاتے. الذین, وہ لوگ, کتب علیہم القتل, جن پر لکھا گیا ہے قتل ہونا. وہ مولانا حبیب اللہ مختار تو سیاست میں نہیں تھے, کسی تنظیم کے اعلی کار نہیں تھے, وہ معصوم عالم کس بے دردی سے قتل کیے گئے.
وہ مولانا محمد بنوری تو اپنے بستر پر ذبح کیے گئے، گھر میں کون رہ سکتا ہے؟ کوئی جگہ محفوظ نہیں، محفوظ وہ جگہ ہے جہاں اللہ حفاظت فرمائے. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ جانچ لے اللہ اس کو جو تمہارے سینوں میں ہے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور صاف کر دے وہ جمعہ تمہارے دلوں میں ہے. جب میل کچیل صاف ہوگا تو دل صاف ہو جائے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ دیکھ رہے ہیں دل کے راز اور بیب کو، اللہ جان رہے ہیں. اِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ، بے شک وہ لوگ جو مڑ گئے تم میں سے، یوم التقى الجمعان، جبکہ جس دن آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، بے شک ورغلایا ان کو شیطان نے ان کے پاس اعمال کی وجہ سے، غلطی کی انہوں نے، لیکن اب معاف ہے. ولقد عفا الله عنهم، یقینا معاف فرمایا اللہ نے ان کو. غور کرو، جب بھی صحابہ پہ چوٹ ہوتی ہے نا، سات اعلان ہوتا ہے معاف ہے معاف ہے، تو کون لعنتی ہے جو معافی کے بعد بھی گرفت کرے؟ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والے اور بردبار. وقف کر لو، یہ غائب ہو گئے تھے. ابن مندہ نے بھی معرفت الصحابہ میں ان کے نام لیے ہیں. بے شک وہ لوگ جو مڑ گئے تم میں سے اس دن جبکہ دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی، ایک جماعت مسلمانوں کی ایک مشرکین کی، مڑنے والے شاید وہی بنو حارثہ اور بنو سلمہ جو تھوڑی دیر کے لیے ہمت ہارے تھے، واللہ ولیہما، اللہ نے پھر ان کی امداد فرمائی. اور ممکن ہے کہ بعض کبار صحابہ جن کے نام آئے ہیں وہ مراد ہو. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، بے شک ورغلایا ان کو شیطان نے ان کے بعض اعمال سے. یقیناً یہ لوگ انبیاء علیہ السلام نہیں ہیں اور ان سے خطائیں سرزد ہوئی ہیں، لیکن ان کا انجام بالخیر ہے. ولقد عفا الله عنهم، اور اللہ نے معاف فرما دیا ان کو. ان اللہ غفور حلیم. معافی جب صحابہ کے لیے آ جائے تو یہی مراد ہے کہ خطیات اور ذنوب معاف ہو گئے، کمی کوتاہی معاف ہو. چونکہ حضرات صحابہ معاف ہو چکے ہیں، اس لیے صحابہ کرام کے یہاں سب و شتم جائز نہیں ہے. قرآن کریم کے اندر بھی صحابہ کی منقبت موجود ہے، رضی اللہ عنہم و رضوان، اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ و رزق کریم. جب حق تعالی شانہ ان سے راضی ہے اور ان کی مغفرت ہو چکی ہے اور ان کو عزت و اعزاز کا رزق و روزی ملے گی، تو تان کی حاجت کہاں رہی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ میں اللہ اللہ فی اصحابی، خدا تعالی سے ڈرو اور میرے صحابہ پہ اعتراضات نہ کرو. اور ترمذی شریف میں کہ ایک ایسا شخص جو حضرت عثمان سے بغض رکھتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار فرمایا. کان یبغض عثمان، ترمذی شریف.